Sister Musarrat, Sister Nadia, Sister Naseem Zaman, wo nahi hai, unko koi bata de. Sister Rashida, Sister Rehana Ahmed, Auntie Shakila, Sister Suraya, Sister Abda Mughal, Sister Marine, Sister Anwar, Auntie Asma, Sister Iram Naz Javed, Sister Farhat Yasmin, and Sister Kausar Rashid, mashallah.
Shuru ke teen char naam dobara bola. Char naam shuru.
Musharraf Taqi, Nadia Ishaq, Naseem Zaman, Rashida Deen, Rehana Ahmed, Shakila Auntie, Suraya Khanam, Abdul Mughal, Amreen Ahmed, Anwar Ahmed, Asma Tariq, Iram Naz Javed, Farhat Yasmin, and Kausar Rashid. So, aap logo ko bahut bahut mubarak ho. Aap log regularly apni attendance lagate rahe hain. Aur jab humne ye cheez start ki thi to maine dekha tha 5 log ho gaye. Is tarah mashallah 14 log hain. Kuch log aise hain jo ek saath nahi aaye hain, lekin jin din wo aaye hain unhone lagaye hain. To
alhamdulillah to pare ke andar ke log chala gaya. Theek hai. شیطان الرجیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھیے کہ کچھ چیزوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ ہمیں غیر معمولی خوشی دے دیتی ہے. اگر آپ لوگ لوگوں نے ایک چھوٹی سی بات، آئے تو اور بھی بہت لوگ ہوں گے، لیکن آپ کو وہ رول یاد رہا کہ آپ نے سائن ان سائن آؤٹ لگانا ہے، تو اس چھوٹی سی جگہ میں تھوڑے سے لوگوں کے سامنے اس کی آپ کو خوشی ہو رہی ہے اور آپ کیوریس ہیں، تو قیامت کے دن کیا ہوگا. آج انشاءاللہ ہم اپنے سبق میں بہت کچھ پڑھنے والے ہیں. ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ سستی کی وجہ سے دیر سے آتے ہیں ان کو زیادہ افسوس ہو کہ ان کی زیادہ تصویر مس ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پچھلا حصہ ہم نے کر لیا تھا الحمدللہ، لیکن اس میں سے تھوڑا سا ڈسکشن ہو رہ گیا تھا. تو افمن شرح اللہ والی آیتوں سے کھولیے، ابھی تلاوت سناتے ہیں. اور کیا فیل کرنا ہے کہ میرا سینہ کھل رہا ہے؟ خود سے پوچھیں سینہ کھلا کہ نہیں کھلا. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر دوں آپ سب کے لیے، اگر آپ کو برا نہ لگے، یہ جو اگلی چیئرز میں لائنیں خالی ہیں آپ اس کو فل اپ کر لیں. آپ ایک خاص جگہ پہ بیٹھنے کی شاید عادی ہیں، تو وہ جو بعد والے پیچھے آئیں گے آپ ان کے لیے پیچھے جگہ رکھیں. یہاں سے دو لوگ آگے آ جائیں، عشرت آپ آگے آ جائیں فوراً، اور ایک ساتھ ہی ادھر سے آ جائیں آسپا آپ آ جائیں، اور آپ تینوں ادھر آ جائیں، سب پیچھے والے آگے آ جائیں. آپ لوگ بھی موسٹ ویلکم، آپ سائڈ سے آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. تلاوت شروع کرتے ہیں، اور بس ذہان تلاوت کی طرف رہے، یہی بات آن لائن والوں کے لیے بھی ہے. جی جزاک اللہ خیر، واسم الجزا. جی شروع کرتے ہیں. جی را اچھا آپ میں ہو رہا ہے، نو پرابلم. بہت ہی خوبصورت آیات تھی، اور آپ کو پتا کہ ہم نے کہیں اور بیٹھ کے کی تھی، اور وہاں ہمارے سامنے بالکل نیو فیسز تھے. تو میں دیکھتی ہوں کہ آڈینس کے بدلنے کے ساتھ بات بھی بدل جاتی ہے. تو آپ سب کو بھی اب خود سے پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم ایک خاص ماحول میں تو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن نہیں. اور یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے آپ کی جگہ بدلوائی ہیں، یہ صرف کل سے اگر میں نہ آؤں ادھر کلاس میں، گھر سے کروں یا کہیں اور سے کروں، تو کیا آپ لوگ اپنی مرضی کی جگہوں پہ بیٹھیں گے؟ میرے لیے تو نہیں کر رہے نا آپ، بلکہ اسی بہانے جو ساتھی آن لائن سے گھروں میں بیٹھے سن رہے ہیں وہ بھی ذرا اپنی سیٹنگ چیک کریں. چائے کا کپ سامنے رکھا ہے تو اس کو اٹھا دیجئے، ڈسٹ ٹیبل کو صاف کر لیں، ایکسٹرا چیزوں کے اوپر کپڑا ڈال دیں. آپ کے سامنے صرف آپ کا قرآن پارا اور اسی طرح آپ کی نوٹس لینے کی چیز ہو. ٹھیک ہے، شروع کرے گا. جی پلیز. میں جب یہ تلاوت سن رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا دل کھل رہا ہے نا, اور جب انسان کا دل کھلتا ہے تو اس کی علامتوں میں ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ اس کو اپنا فیصلہ لگتا ہے, اللہ تعالیٰ کی چوائس اس کو اپنی چوائس لگتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کو اپنا ارادہ لگتا ہے. پھر دل سے سب گرجز ختم ہو جاتے ہیں, ریزنٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے, کیوں کب کیسے وائے یہ سب ختم. بالکل ایسے لگتا ہے کہ انسان روئی کا گولا بن کے اپنے اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے اس میں غور کیا تو پتہ چلا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خود سے پوچھیں, جب قرآن پڑھتی ہوں تو بے حس ہوں, جیسے نقلی پھولوں پر موسم کی گرمی سردی کا کوئی اثر نہیں ہوتا, جبکہ فریش پھول جو ہوتے ہیں گرمی میں اور سردی میں ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. قرآن سن کر کبھی رونگٹوں کا کھڑا ہونا اور کبھی کھال کا نرم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ انسان زندہ ہے, اس کا دل زندہ ہے. خاصیت قلوب اور دیقن صدر, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ سے, یعنی اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں. کبھی ایک دفعہ تو ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں. عموماً آپ دیکھیے کہ ہمارے خوف کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, دہشت کی وجہ سے, گھبراہٹ کی وجہ سے. اگر جہنم کا خوف ہوگا تو حقیقت میں ایسے ہی ہوگا. پھر آپ دیکھیے ایک اور چیز پر سننے کے دوران ذہن میں آئی کہ افمن یتقی بوجہہ, کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کو بچاتا ہے جہنم کی آگ سے قیامت کے دن. اس کو سوچ کے ایسے لگ رہا تھا کہ آگ لگی ہوئی اور کوئی سب سے زیادہ اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اور کوئی کپڑا رکھ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا. انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف سے چیز اس کے سامنے آتی ہے نا تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کے ساتھ چہرے کو جھجھاتا ہے، ہاتھ ڈھال بن جاتا ہے اسے، بہت لائٹ آئے، بہت روشنی آئے، کچھ بھی ہو، مگر سوچئے کہ اہل جہنم وہ تو اپنے ہاتھ بھی آگے نہیں کر سکیں گے، ان پر جو عذاب آئے گا وہ تو چہروں پر بھی ہوگا اور ہاتھوں پر بھی ہوگا، کیا حالات ہوں گے اس وقت. عطا بن زید کہتے ہیں کہ جہنمی کو جہنم میں ہاتھ پاؤں بانی، پھر کیسے وہ ہاتھوں کو بھی آگے کر سکے گا. پھر آپ دیکھیں کہ جو دو لوگوں کی مثال ہم نے پڑھی کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکا، اس کو پڑھنے کے بعد تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں آزاد ہوں. توحید کے ساتھ انسان کا تعلق پختہ ہوتا جائے، اس کی حریت اور اس کی آزادی میں اضافہ ہونے لگے گا، اور جتنے ایک انسان اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہو کر خود کو جواب دہ محسوس کرے گا، تو لوگوں کی جواب دہی سے وہ اپنے آپ کو الگ محسوس کرے گا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت 29 میں آتا ہے الحمدللہ، ایسے لگتا ہے دل کی گہرائیوں سے یہ الحمدللہ نکلی ہے، کس بات کی؟ کہ حل یستوی یعنی مسئلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے تُو نے ہمیں شرک سے بچا کر کتنی بڑی نعمت دی. آپ نے اوپر لے کے سوچے، کسی قبر، کسی مزار، کسی مندر کا تصور کریں، یا پھر لوگوں کی نیاز مندیاں کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کی کیفیات کو سامنے رکھیں، ذہن میں کیا آتا ہے؟ مجبور ہر وقت ہی تو انسان لوگوں کو خوش کرنے لگے. آپ امیجن کریں نا، ایک شخص ہے، ہر وقت اس کو فکر کیا ہے، لوگ خوش ہوں گے، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، میرا کیا ہوگا، لوگوں کی باتیں، لوگ سیلف کانشیس بندہ. کیا وہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے بہت سارے آقا ہیں؟ آپ امیجینیشن میں کر کے اپنے نوٹس میں بھی بنا سکتے ہیں. ایک شخص اس کو کوئی ادھر سے بلا رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، چائے بنا دو، کھانا بنا دو، کپڑے دھو دو، صفائی کر دو، جب باہر سے یہ کر لو. اب جب اپنے کام کے لیے بیٹھتا ہے تو ساتھ ہی اس کو پھر بلاوا آ جاتا ہے. اور ایک شخص سے بس ایک بہت آرگنائز قسم کا اس کا مالک ہے، اس کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، بہت زیادہ کہنا ہی نہیں پڑتا کیونکہ صبح سے شام تک کا اسکیڈول موجود ہے. وہ ورکر بھی بہت سکون سے اپنے سارے کام بھی کرتا ہے، ریسٹ بھی کر لیتا ہے، اور جہاں مالک نے کہا ہوتا ہے وقت پہ پہنچ بھی جاتا ہے. پہلا شخص مواحد نہیں، مشرق ہے. آج ہم دنیا میں جتنی ڈسٹریکشنز اپنی زندگی میں رکھتے ہیں نا، یہ نہ نظر آنے والے خدا ہیں. کہیں لگژریس زندگی بھی ہمارے لیے ایک آقا بن جاتی ہے، ہمارا پلو بھی ایک آقا ہے، اس کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی، ہمارا بیڈ بھی ہمارے لیے ایک آقا ہے، ہمارے کپڑے، ہمارے کھانا پینا. یعنی جتنے سینسٹیو بنتے جائیں گے نا، اتنے آپ اپنی ذات میں کھو کر اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. آج بھی دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں چلتی ہیں، اتنا کچھ کیوں ہے؟ آج بھی آپ بیسکس پہ آ جائیے، اپنی زندگی کو سکون سے رکھیے، تو آپ دیکھیں کہ آپ سب وہی ہے جو ہر انسان ایک جیسا، لیکن کچھ کو ہر وقت اپنی کیوں پڑی رہتی ہے، یا پھر لوگوں کی پڑی کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بہت سارے خدا بنائے ہوئے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے ان نقم میتن و ان نحم میتون. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میت یا مردہ لفظ استعمال نہ کرو، حالانکہ سورۃ آل عمران میں ہم پیچھے پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر ہی ایک ایسی ریہرسل کروا دی تھی صحابہ سے کہ اگر وہ اس وقت نہ ہوئی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اصل موت یا اصل وفات کے موقع پر لوگ وہ اس کو برداشت ہی نہ کرتے. یہ چھوٹی چھوٹی ریہرسل جو ہوتی ہیں نا، ذہن سازیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کہیں لے جاتا ہے، کبھی کہیں لے جاتا ہے. کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کے بغیر بچپن میں کچھ وقت گزارا ہو، ہو سکتا ہے وہ حج پہ گئے ہوں. مجھے اپنا یاد آتا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور پھر ہمارے امی ابو حج پہ گئے تھے، ہماری نانی اماں ہمارے پاس رہی تھی. اب وہ ایک ایسی غیر شعوری مدت ہے، چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں، کوئی بڑا بھی ہے، چھوٹا بھی، تو وہ وقت مجھے آج بھی یاد آتا ہے. جانے سے پہلے کتنا کچھ بچوں والی چیزیں اور جو اس دور میں ہوتی ہیں کہ ڈال کے گئے اور بہت سب کچھ، لیکن ایک عجیب سی جدائی کی فیلنگ آتی تھی، اداسی کی، کونے میں چھپ کے رو لینا کہ امی ابو کب آئیں گے نا. کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جدائیاں جو ہوتی ہیں بہت بڑی جدائی کو پھر آسان کر دیتی ہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اٹوٹ محبت کرتے تھے، وہ آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتے تھے. اور آپ کی زبان سے جب یہ آیتیں سنی ہوں گی کہ نبی آپ کو بھی موت آنی ہے، تو کچھ کا دل ہلا ہوگا، لیکن کچھ کو پھر اس کے بعد اس حقیقت کا یقین بھی تو آ گیا ہوگا نا. اسی لیے آپ کو پتا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے تلوار تھام لی، ہوش گم کر دیے، کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو عمر اس کی گردن کاٹ دے گا. یہ تو بس ایسے ہی ہوا ہے کہ جیسے موسیٰ طور پہ گئے تھے اور 30 کی بجائے 40 دن لگ گئے تو بنی اسرائیل نے مشہور کر دیا کہ موسیٰ فوت ہو گئے ہیں, اب وہ کوئی نہیں واپس آئیں گے, چلو بچھڑے کو خدا بنا لیں وہ واپس آئیں گے. تو یہ وہ چیزیں نا اس کو سامنے رکھتا ہے. اور اگر آپ سوچیں نا شرح صدر ولی آیتوں تک سے لے کے یہاں تک, ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول اپنی زندگی کی ہر خوشی ہر غم ہر چھوٹی بڑی ضرورت سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے. ہر انسان کا پھر یہ معاملہ نہیں ہوتا, جس کا جس درجے پہ تعلق ہوگا نا اس کو ویسے ہی لگے گا. پھر ایسے شخص کو کوئی ناجائز فائدہ سامنے آئے اور اس کو اللہ کے لیے چھوڑنا کوئی پچھتاوا نہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں میرے لیے اس میں فائدہ تھا ہی نہیں, یہ تو الٹا نقصان تھا. چلو آج فائدہ لے رہا تھا کل نقصان ہی ہونا تھا, اللہ نے مجھے جہنم سے بچا دیا. خوشی آتی ہے اور اس کے بعد وہ چھن جاتی ہے, کہتا ہے شکر ہے خوشی آئی, تھوڑے دن چکھ تو لی چلی گئی, اچھا ہوگا کہیں میں اس میں غافل ہو کر اللہ سے دور نہ ہوتا. یہ دوسرے لوگوں سے فرق ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ نبی آپ کی دنیا سے رخصتی کا جو وقت ہوگا اس سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو بھی موت آنی ہے. انک میتن, اور لفظ دیکھیے کتنا سخت ہے نا, میت ہے آپ, ڈیڈ باڈی ہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ آپ مرنے والے ہیں, مات یا میت تو موتن ہوتا ہے نا, وہ نہیں کہا. میتن نکرا, یہ ادھر اسم کے طور پہ آیا ہے کہ آپ بھی میت ہیں, بس آپ ایک مردہ ہیں. ہاں اتنا ہوں میتون, یہ جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے نا آپ کی جان لینے کے ڈر میں, ان کو بھی تو مرنا ہے. اصل میں اشارہ اس میں مکہ کے ان دشمنوں کی طرف بھی ہے کہ جو آپ کی موت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ کب آپ جائیں اور ختم ہو کہانی, اس کے بعد سب کچھ ختم ہو. تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جتنا مرضی کہہ لیں ایک وقت آئے گا. اور آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی سے لوگ محبت نہیں کریں, وجہ کیا تھی؟ شرک اور توحید کا فرق. یعنی سورت زمر پڑھنے کے دوران اگر ہماری توحید پختہ نہ ہوئی تو ہم نے اس سے وہ چیز نہیں لی جو لینے کی ضرورت تھی. آپ دیکھیے دو طرح کے معاشرے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں مباحد بننا چاہتی ہوں نا تاکہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت, تو بننا چاہتے ہیں الحمدللہ. ایک صورت کہے کہ آپ اپنی ذات میں الون علم سیکھیں, کتاب و توحید پڑھیں, تفسیر سنیں. جب آپ اپنی انفرادی سطح پر ایک اللہ کا بننے کا ارادہ کر لیتی ہیں, ہوگا کیا آپ کے ارد گرد کا ماحول جو ڈفرینٹ دائروں کی صورت میں آپ کے ارد گرد کھینچا ہوا ہے نا, آپ کے گھر والے, پھر آپ کے شہر والے, آپ کے دوست, آپ کے رشتے دار, یہ تو وہ نہیں ہے نا. امیجن کریں, اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے ارد گرد کا ماحول خراب ہوا تو گھر میں چپکلش ہوگی, جھگڑے ہوں گے, دباؤ پڑے گا. اب آپ اپنے اندر سے مطمئن ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے مجھے تیرا ساتھ مل گیا, لیکن باہری گھریلو زندگی میں سکتے ہیں جھگڑے ہوں, لڑائیاں ہوں, کسی وقت کچھ نہ کچھ چلتی جائے, کبھی ٹھیس پہنچی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اطمینان ہوگا. آپ کہیں گے کوئی بات نہیں, یہ بات سنی ہے تو اللہ کے لیے سنی ہے نا, یہ مشکل آئی تو اللہ کے لیے آئی. یہ جو آپ کے اندر کا سکون اور اطمینان ہے نا, یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. ایون کوئی کسی کو پھانسی پہ بھی چڑھائے نا توحید پہ آنے کی وجہ سے, اللہ کا بننے کی وجہ سے, وہ کہتا ہے ٹھنڈے کوئی بات نہیں, رب ابن لیندہ کا بیتن فل جنہ, جنہ چاہیے دے دیجئے. مکہ والوں کے ماحول کی بھی یہی مسئلہ, تو وہاں تو مشرک کہتے تھے ہم مشرک ہیں, اور ایک شخص مسلمان ہوتا تھا تو اس کے اوپر ظلم ہونا شروع ہو جاتا تھا. لیکن جب یہاں حالات ہوں گے, ہوتے ہیں آج کیا کہ ہیں نام کے ہم ساری مسلمان, لیکن جو ہی قرآن کا بنتے ہیں تو ایک دم لوگوں کے تیور بدلتے ہیں. اسی لیے آگے آپ دیکھیے کہ جھگڑوں کی بات آ رہی ہے اگلے حصے پہ. اگر آپ غور کریں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے کے ساتھ ہی کہہ دیا سنما انکم یوم القیامتی اند ربکم تختصمون, پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑے کرو گے. یہ جھگڑے کی ایک صورت تو وہی ہے جو ڈسکس کر رہی ہوں کہ جب آپ اکیلے اللہ کے بنتے ہیں اور آپ کا ماحول ابھی اللہ والا نہیں بنا تو جھگڑے شروع. ادھر جا رہے کیا ہو گیا, بدل گئے بدل گئے. دوسری صورت کیا ہے مواحد بننے کی, سارا معاشرہ ہی توحید پہ آ گیا. اور ہم یہ خواب تو دیکھ ہی سکتے ہیں نا کہ اللہ پھر صحابہ کا دور لے کر آئے اور ہم اس دنیا میں اسی طرح کے اسلام دیکھیں. پوری دنیا میں یعنی معاشرہ جو اخلاقی طور پہ تمدن، تہذیب، تعلیم، مذہب، قانون، رسم و رواج، سیاست، معیشت، ہر شعبہ زندگی میں اللہ کا قانون چلتا ہو، جو صحابہ کے دور میں تھا. اس وقت جب آپ دین پہ آتے ہیں نا، تو پھر آپ کے اندر کا سکون باہر کی زندگی میں بھی جھلکتا ہے. اسی کو پرامن معاشرہ کہتے ہیں، اسی کو فلاحی ریاست کہتے ہیں، اسی کا خواب آج کے دور کے مسلمانوں کو دیکھنا ہے. آج دین کیوں بدنام ہے؟ آج دین پہ سینکشنز کیوں لگ رہی ہیں؟ آج دین کے خلاف بل کیوں پاس ہو رہے ہیں؟ کہ انفرادی مجاہدے ہو رہے ہیں ابھی، تخت سیمون، جھگڑے ہی جھگڑے ہر طرف. تو جب یہ اندر باہر مل جائے گا نا، تو جو سکون آپ کے اندر ہے نا، وہ آپ کو باہر کی زندگی میں دیکھے گا، کیونکہ وہ جھگڑا ختم ہو گئے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ انفرادی طور پہ تم اللہ کے نہ بنو، سب کو لے کر اللہ کے بنو. اس کے لیے محنت کوشش تو کرنی ہی پڑے گی، اور اللہ کا کلام اس کے اندر انسان کی بہت مدد کرتا ہے. اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. دوسری بات، اس میں جھگڑے کو ذرا جھگڑوں پہ لے جاتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ جھگڑیں گے. ہوگا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ اللہ، میں نے تیرا پیغام کما حق کہو ان تک پہنچا دیا. کار کر دیں کہ ہم تک تو یہ بات ہی نہیں پہنچی، اور اس نے میں بحث اور تکرار کی نوبت آ جائے. اب جب یہ بات ہو جائے گی، تو اللہ اپنے نبی کے ساتھ دوسرے نبیوں کی بھی گواہی اور ان کی امتوں کو بھی بلائیں گے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 میں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان کو جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور رسولوں کو بھی پوچھیں گے. ہر پیغمبر آ کر کہے گا کہ جی اللہ، میں نے پیغام دے دیا، قومیں جھٹلا دیں گی، حتیٰ کہ پھر لوگ اللہ کے نبی اور امت مسلمہ کے پاس آئے گی. بات سن چکے ہیں. اسی لیے حضرت الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہ حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ کہا، نشہد انک قد بلغت ودیت ونصحت. صحابہ نے ایک لفظ میں نہیں گواہی دی، تین لفظوں میں دی، ہاں ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ نے تبلیغ، امانت اور نصیحت کا حق ادا کر دیا. You are our well-wisher. اس کے بعد آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے کیا کہا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ اب دوبی گوارا ہے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اس علی یبلغ الشاہد الغائب، اب چاہیے کہ جو لوگ آج یہاں میرے سامنے موجود ہیں، وہ یہ پیغام ان لوگ، اس ایک حکم کی بنیاد پہ امت نے یہ فریضہ کئی نسلوں تک سر انجام دیا. پوری امت چل پڑی، ایک کے بعد نسل دوسری، اور آج تک الحمدللہ اسلام کا جو پیغام رکا نہیں، اس کی وجہ اللہ کے نبی کا یہ ایک حکم تھا کہ الا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جاؤ غیروں کو بتاؤ جن تک یہ بات نہیں پہنچ چکی. تو لہذا امت مسلمہ کو اپنے مقام کو پہچاننے کا حکم دیا کہ ان آیات میں، کہ غور کرو، تم دیکھو کیا ہے. قرآن پاک میں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو، سورہ حج، اور آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں، دونوں میں آ گئے. سورہ حج کی آخری آیتیں کیا تھی، یاد ہے آپ کو؟ حُوَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ، وہ ہے جس نے تم کو چنا اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالی. ملت ابیکم ابراہیم، تو اب ملت ابراہیم یعنی ملت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم کی، ہُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، رسول شہید علیکم وسماکم المسلمین پہ عمل نہیں ہوتا. لوگ اپنا نام مسلمان رکھنے کی بجائے کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں، تو پھر جھگڑے جھگڑے، تخت سیمون. اور سورہ بقرہ آیت 143 میں، دوسرے پارے کے شروع میں ہم پڑھ چکے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو خلاصہ کیا ہے اس ساری بات کا، کہ امت بن کے جینا ہے. آج دنیا میں اگر تھوڑا بہت جھگڑا ہو بھی گیا، کسی نے اختلاف کر بھی دیا، تو کیا ہوگا؟ آج تھوڑی سی مشکل سہلیں، آنے والی نسلوں کے لیے آسانی ہوگی. ہم مسلمان جب کمپرومائزنگ ہو جاتے ہیں نا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ غیروں کے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں. ایک اور اس کا مختلف اینگل بھی ہے قیامت کے دن جھگڑنے کے بارے میں. ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ انکم میں مومنوں کافر اور مسلمان ظالم اور مظلوم سب شامل ہیں. سب اپنے اپنے مقدمات اپنے رب کی عدالت میں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا حق دلوائیں گے، کافر ہو یا مومن، اور صورت اور اس صورت میں ادائیگی حقوق کی ہوگی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کے ذمہ کسی کا حق ہے، سوچیے خود سے پوچھیں میرے ذمہ کسی کا حق تو نہیں ہے، میں نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی بھی، اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا کر دے یا معاف کرا کر حلال ہو جائے، کیونکہ آخرت میں درہم و دینار تو نہیں ہوں گے۔ اگر ظالم کے پاس کچھ اعمال صالحہ ہیں مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس حسنات نہیں ہیں تو مظلوم کی سیئیات اور گناہوں کو لے کر اس پر اس ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔ امیجن کریں، سفر میں تھے اور پیسے ختم ہو گئے، توخیر پھر اپنی چوڑیاں اتار کے دینی پڑی جو بڑی عزیز تھی، پھر ڈائمنڈ کی رنگ اتار کے دینی پڑی، پھر اور بھی بات نہ بنی تو ہو سکتا ہے اپنے کپڑے بھی دینے پڑ جائے۔ قیامت کے دن کس طرح کے لین دین ہوں گے؟ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے، ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ مل مفلس؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ نقد رقم ہو نہ ضروریات کا سامان ہو۔ آپ نے فرمایا اصلی اور حقیقی مفلس میری امت میں وہ شخص ہوگا جو قیامت میں بہت سے نیک اعمال، نماز، روزہ، زکات لے کر آئے گا، مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت باندھی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طور پر کھا لیا ہوگا۔ ایک ایک سنتے اپنا محاسبہ کریں گے، کسی کو قتل کرایا، کسی کو مار پیٹ کر ستایا، تو یہ سب مظلوم اللہ کے سامنے اپنے مظالم کا مطالبہ کریں گے اور اس کی حسنات ان میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ پھر جب یہ حسنات ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے حقوق ابھی باقی ہوں گے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ شخص سب کچھ سامان موجود ہونے کے باوجود قیامت میں مفلس رہ گیا، یہی اصل مفلس ہے۔ کتنا بولتے ہیں، اور آپ یاد رکھیے کہ ہماری 80% نیکیاں زبان کھا جائے گی، دنیا میں دکھاتی ہے، سب عزت محبت مرتبہ دلوں سے نکل جاتا ہے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ کیا ہے ایک اور روایت اس سے بھی ڈرانے والی ہے، طبرانی کی روایت ہے ابو ایوب الانصاری سے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا وہ مرد اور اس کی بیوی کا ہوگا۔ نماز عبادات میں سب سے پہلا سوال کس چیز کا؟ نماز کا۔ وہ کون سا پرچہ؟ عبادات کا۔ پیپرز ہوتا ہے نا عبادات اور معاملات اور اخلاقیات، تو انسانی معاملات میں کس کا معاملہ ہوگا؟ شوہر بیوی کا۔ اور بخدا وہاں اس کی زبان نہیں بولے گی بلکہ عورت کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ اپنے شوہر پر کیا کیا عیب لگایا کرتی تھی، اور اسی طرح مرد کے ہاتھ پاؤں اس پر گواہی دیں گے کہ وہ کس طرح اپنی بیوی کو تکلیف اور ایذا پہنچاتا تھا۔ اس کے بعد ہر آدمی کے سامنے اس کے نوکر چاکر لائے جائیں گے، اللہ اکبر، ان کی شکایات کا فیصلہ کیا جائے گا، پھر عام بازار کے لوگ جن سے اس کے معاملات رہا کرتے تھے ان میں سے کسی کا بھی، اور اگر اس نے ان میں سے کسی پر بھی ظلم کیا ہوگا تو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ ہر بندہ کسی دکان سے گروسری لیتے تھے، کہیں گاڑی کھڑی کرتے تھے، کچرا پھینکتے تھے، کوئی شیئرنگ میں کہیں رہتے تھے، ہر چیز کا حق قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کی صورت میں دلوایا جائے گا۔ اور آپ پتہ ہے کہ سارے اعمال مظالم اور حقوق کے بدلے میں دے دیے جائیں گے مگر ایمان نہیں دیا جائے گا، یہ بھی سن لیجیے۔ تفسیر مزری کی ایک روایت ہے کہ مظلوموں کے حقوق میں ظالم کے اعمال دینے کا جو ذکر ہے اس سے مراد ایمان کے علاوہ دوسرے اعمال ہیں، کیونکہ جتنے مظالم ہیں وہ سب عملی گناہ ہیں، کفر نہیں ہے، اور عملی گناہوں کی سزا محدود ہوگی بخلاف ایمان کے، یہ ایک غیر محدود عمل ہے، اس کی جزا بھی غیر محدود، یعنی ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اگرچہ وہ گناہوں کی سزا بھگتنے اور کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد ہو۔ اس کا حاصل یہ کہ جب ظالم کے اعمال صالح علاوہ ایمان کے سب مسلموں کو دے کر ختم ہو جائیں گے، صرف ایمان رہ جائے گا، تو ایمان اس سے سلب نہیں کیا جائے گا بلکہ مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال کر حقوق کی ادائیگی کی جائے گی، جس کے نتیجے میں یہ گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد پھر بالآخر جنت میں داخل ہوگا، اور پھر یہ حال اس کا دائمی ہوگا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ایمان بھی اگر وہاں لے لیا تو پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو گناہ نیکیاں جب ختم ہو گئی مسلمان کی تو پھر دوسرے کے گناہ ڈلوا کے اور پھر آپ کہیں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ان گناہوں کی سزا میں جہنم میں جلے گا جب تک اللہ چاہے گا. جب وہ بھوکے بالآخر ایمان جنت میں لے آئے گا. یہ ہے ایمان کی دولت جو اللہ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے, اور شاید اسی لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچائے, حسرتوں سے بچائے, پریشانیوں سے بچائے. آپ دیکھیے کہ آج ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, کتنے بڑے بنتے ہیں, لیکن وہاں کیا حالات ہوں گے؟ ایسے حالات میں کہ جہاں نہ کوئی کام کرنے والا ہے, کوئی مدد بھی نہیں کرنے والا ہم سب کا کی. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں ہم دوسروں کی بیس پہ کر لیتے ہیں, لیکن وہاں نہیں ہوگا. کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا کسی طرح سے بھی. اور یہ جو اللہ کے نبی کی وفات کی بات ہے تو سورۃ آل عمران کی جو آیت کا میں نے ذکر کیا اس کا نمبر 144 ہے جس میں آپ کو آپ کی موت کی بات کی گئی تھی. اب ایک آخری سوال بس, ضرورت تو نہیں لیکن ہلکا سا کر دوں. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے تو آپ کی موت جو تھی نہ کمیتن, تو اس کے بعد آپ زندگی کہاں سے اور کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ان ساری باتوں کو ہم قرآن اور سنت سے آگے نہیں لے کے جا سکتے, گمان اور خیالات اور ایسی محبت میں نہیں لے جا سکتے. اللہ کے نبی پر ویسی ہی موت آئی تھی جیسی کہ سب پر آتی ہے. آپ کو دفن کیا گیا تھا جیسے سب کو کیا جاتا ہے, بلکہ آپ کے دفن کا طریقہ بھی ہمارے لیے مسنون طریقہ بن گیا. قبر میں آپ کی زندگی کیسی ہے؟ یہ برزخ کی زندگی ہے. اس کے بارے میں ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے, بس یہ پتا ہے کہ آپ قبر میں دفن کیے گئے. اور اگر آپ بذات خود ہم انسانوں کی طرح زندہ ہیں تو وہاں اگر زندہ انسان کو قبر میں ڈال دیا گیا, یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ قبر میں آپ کو زندہ کر دیا گیا, حالانکہ دیکھیں دنیا میں اتنی ان کی ضرورت ہے, پھر تو اللہ اپنے نبی کو زندہ ہی رکھتا. چلو بھی کام ہی کرتے رہو نا, ایک نیک بندہ جیے گا تو کچھ کام کرے گا. تو لہٰذا آپ کی موت تک تو آپ کی موت بالکل طبعی تھی, جیسے سانس اکڑتی ہے, جیسے دل کام کرنا بند کرتا ہے, جیسے بخار ہوا آپ کو, دو لوگوں کا بخار تھا, یہ سب ہوا. اس کے بعد آپ کو جب دفن کر دیا گیا, اب آپ کی برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ نے جس طرح اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہوا ہے اس طرح اللہ کے نبی کی زندگی کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی. صرف ایک آدھی روایت کو بنیاد بنا کر کے لوگوں کو وہاں سلام آپ کو پہنچایا جاتا ہے. اب اس سے آپ پوری لمبی کہانیاں گھڑ لیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ تک کہنے پہ آ جائیں کہ آپ کی تو بیویاں بھی آپ کے اوپر پیش کی جاتی ہیں, تو یہ پھر قرآن اور سنت کے ساتھ مذاق ہوگا. اللہ تعالی ہمیں تھوڑے پہ اکتفا کرنے والا لیکن سچ پہ رکھنے والا بنے. تو یہاں اللہ تعالی کی توفیق سے پارا بھی پورا ہوا, سبق بھی پورا ہوا, اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور مل گئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر سنتے کوئی کمنٹ کوئی بات ہو تو پہلے سے دے دیا کریں, کیونکہ میں نہیں کہتی تو آپ کچھ نہیں بولتے, کچھ نہیں کہتے. حالانکہ پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں اس کے ساتھ دل میں کوئی بات ہو اس کو لکھا کریں, جو ہی لیسن پورا اس کے بعد آپ وہاں یہاں کچھ بات دیں تاکہ آپ کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے. جی یعنی اللہ نے ہر حجت تمام کر دی, پھر ہم نہ شکری کریں تو ہماری بات ہے. چلیے اب اگلے سبق پہ چلتے ہیں, پارا بھی بدلیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. تلاوت سنتے ہیں تھوڑی سی, اور بالکل اب یہ تلاوت کے وقت کو اپنے بریک ٹائم نہیں سمجھنا, ذہن کو اپنے حاضر کریں. پھر ہم سارے لیسن کی نہیں شروع کی تھوڑی سی سنا دیں, ٹھیک ہے؟ پارے کے شروع سے جزاء
tonight, Lord. تلاوت کو اتنا انجوائے کریں جتنا میں کرتی ہوں. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہو رہی ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. آیات پہ جانے سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ کریں گے. الحمدللہ ہم 24 پارے کا پہلا سبق شروع کر رہے ہیں, سورۃ زمر. آج کے سبق میں جن چیزوں کو ہم جانیں گے اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے, اور قیامت کے دن اعمال کی احسن جزا کیسے ملے گی. توحید سے روکنے والا سب سے بڑا خوف لوگوں کو کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے دلائل دیکھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگتے تھے؟ خوشی اور غم کے وقت لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے گناہ کرنے والے لوگوں کو اللہ کا کیا پیغام ہے؟ بڑی معروف آیات اس سبق میں ہم دیکھیں گے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور ہم اس کی روشنی میں انشاءاللہ توبہ کے موضوع پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے. اور اسی طرح سے قیامت کی اور میدان حشر کی حسرتیں کیا ہیں, پورا حسرتوں سے بھرا ہوا سبق ہے. آخر میں کن لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوں گے اور ان کو ویلکم کیا جائے گا, اور کن لوگوں کو دھکے دے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لوگ اللہ کی قدر کیوں نہیں کرتے, اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا کیا عمل ہے, اور آخر میں آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین. یہ سورت اس کلمے پہ ختم ہوگی جس سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے. آئیے لیتے ہیں بہت ہی سمپل خوبصورت تھاٹ پر ووکنگ آئے. انسان خود بخود سوچے, چونکہ اس سبق کے آخری حصے میں وہ آیات ہیں جس پہ زیادہ بات ہوتی بھی اور ہونی بھی چاہیے, تو لہٰذا اس میں شروع کا حصہ جو پہلے بھی اور بہت جگہ شرک توحید کے فرق میں آیا, آج یہاں ہم زیادہ غور نہیں کریں گے. پھر ہم آواز تھوڑی بدل گئی, دیکھیے گا آپ فیل کریں تھوڑا سا اگر آواز بہتر ہو جائے تو. دیکھتے ہیں آیت نمبر 32 سے سورۃ زمر, اور 24 پارے کی پہلی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جی جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جھٹلائے سچی بات کو جبکہ وہ پاس آ گئی ہو اس کے. دو کردار ہیں. آپ نے ایک سٹریچ میں سنتے وقت غور نہیں کیا ہوگا, اب یہاں روکوں گی. فمن ازلم, تو کون بڑا ظالم ہے؟ کوشچن ہے ایک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ ان دو میں سے سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ کون؟ ممن کذب علی اللہ. اتنے اسے کے نیچے ایک لائن لگائیے اور نیچے لکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او مکہ والو, تمہارے گمان کے مطابق محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگ بھی کہا کریں ہلکی سی آواز کے ساتھ, کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو یا تو پھر وہ بہت ظالم ہے, کیونکہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی قسموں میں سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لے. مان لیا, یعنی تمہارے گمان کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے ظالم ہے. اور اگر یہ نہیں ہے, اور یقیناً یہ نہیں ہے, تو پھر ایک دوسرا کردار وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ, یا پھر وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا جس نے سچی بات جو اس کے پاس آئی اس کو جھٹلایا. تو کذب بِالصِّدْقِ کے نیچے پھر ایک آیت لگائیے لائن, تو یہ ہے دوسرا کردار. کون؟ اس دور کے حساب سے کفار مکہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا, اور ہر دور کے وہ لوگ جن کے پاس نبی آ گیا اور انہوں نے نبی کو جھٹلایا, اور آج کے دور میں اور قیامت تک کے لیے عام بات یہ کہ جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سچائی کو پیش کیا گیا قول لا الہ الا اللہ, تو اس نے اس کو جھٹلا دیا. بات واضح؟ یا تو یہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, اور تمہارے گمان کے مطابق ایسا ہی ہے. لیکن اگر یہ جھوٹا نہیں ہے اور یہ یقیناً جھوٹا نہیں ہے, تو پھر تم سب سے بڑے ظالم ہو کہ تمہارے پاس تو نبی آ گئے, تمہارے پاس نبی بھیجے گئے, اور اس کے باوجود بھی تم نے اس نبی کو نہ مانا. یاد رکھیے کہ یہ دونوں خصوصیات کسی ایک شخص میں بھی ہو سکتی ہیں, کہ وہ اللہ پر جھوٹ بھی باندھے اور اللہ کی طرف سے جو حق کا ہے اس کی تکذیب اور نفی بھی کرے, اور یہ دونوں الگ کردار بھی ہو سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کسی ایک درجے پر بھی نہیں. میرے اور آپ کے لیے سائت میں کیا اس پر بھی حق پیش کیا, اس نے کچھ تو پسو پیش کی, ہیلو ہو جج یا ریلکٹنٹ ہوا یا کچھ سوچا, سکن تھاٹ آئی, سوائے ابو بکر صدیق کے فوراً مان لیتے تھے. اچھا محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہوگا, اچھا ایسے ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا, اچھا پھر میں مان جاتا ہوں. یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کی بات ماننے میں ہلکا کوئی گمان بھی نہیں کر پاتے تھے کہ اچھا جی یہ بات جھوٹی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اور آپ کو دین کے ہر حکم پہ یہ شرح صدر دے دے, بات سنیں اور مان لیں. اور جھوٹے جھوٹ باندھنے, جھوٹے خواب اور سب, یہ پیچھے بات بہت ڈیٹیل سے ہو چکی ہے, اس سے بھی اللہ ہمیں بچائے, خود بھی ہم جھوٹ باندھنے سے بچیں, اور کسی دوسرے کی زبان سے ہم اللہ کے بارے میں کوئی بات سننا اور اس طرح اس کے بارے میں ذکر کرنا بھی بالکل سوچ بھی نہ سکے اور مان بھی نہ سکے. انشاءاللہ جب یہ عادت ہمارے اندر پختہ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ باقی ساری چیزیں تو پھر اس کے بعد آسان سے آسان ہو جائیں گی. پھر اگلی آیت تو میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت طریقے سے انسانوں کو اس بات کا یقین دلا دیا. کیا والذی جاء بالصدق, پھر یہاں ون لگا لیجئے, اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وصدق, صدق به, اور اس کی تصدیق کی. یہ کون ہے؟ تیرے گی, کہ جس نے نبی نبوت کا دعویٰ کیا اور جس نے اس کو مان لیا. اولئک ہم المتقون, یہی لوگ متقی ہیں. کتنا رشک ہے ابو بکر پہ. کیا آج میں اور آپ ابو بکر بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں. زندگی کا اصول بنا لیں, جب کوئی بات سنی تو جو آنکھیں ٹھیک آنکھیں, او میرے رب جو آنکھیں ٹھیک آنکھیں, تو نے کہا تو ٹھیک ہے, اور جو بات کہی لبیک وصادق. ہم سوچوں میں پڑ جاتے ہیں. جس وقت فرشتے سٹیمپ لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا ہمیں صدیقیت کے نام پہ سٹیمپ کرنے, ہم اس وقت سوچوں میں پڑے ہوتے ہیں, عذر اور بہانوں میں ہوتے ہیں. ہوتے ہیں، مجبوریوں کی چکی میں ہوتے ہیں، اور ہماری مجبوریاں کتنی چھوٹی جتنے ہم چھوٹے، ہمارے عذر اتنے جھوٹے جتنے ہم جھوٹے، خود بھی منہ پہ لاتے ہوئے شرم آتی ہے بعض دفعہ اپنے عذر، کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور وہی عذر جب دنیا کے معاملات میں چلائے کبھی نہیں چلنے دیتے، ہم کہتے ہیں یا مجبوری، جو دین کے نام پہ مجبوریاں ہوتی ہیں نہ کرنے کی، وہ دنیا کے نام پہ کرنے کی مجبوریاں بن جاتی ہیں۔ میرا یہ جملہ لکھ لے، بعد میں اکیلے میں بیٹھ کے غور کریے، کئی مثالیں ملیں گی۔ بڑے سے بڑے گناہ کرتے کہتے کیا کرے مجبور ہے، پیسہ لگاتے ہیں کیا کرے مجبور ہے، وقت لگاتے ہیں مجبور ہے، لوگوں کی باتیں مانتے ہیں مجبور ہے، دعوتیں کھلاتے ہیں مجبور ہے، کسی کے کہنے پہ چلے جاتے ہیں مجبور ہے، اس کی مرضی کا بن جاتے ہیں مجبور ہے، مجبور ہے، ادھر کرنے پہ مجبور ہے، ادھر نہ کرنے پہ مجبور ہے، تو لائے کہوں المتقون کیسے ہوں گے۔ دعا کیجیے اپنے لیے، اب بس آپ اپنے رب سے باتیں کریں، اندر سے آپ کی آواز ہے اللہ مجھ سے یہ بات کروا دے کہ جو سنو فوراً مان جاؤں، اللہ مجھے ابو بکر بنا دے، اللہ مجھے تصدیق کرنے والا بنا دے، کیا ملے گا؟ ابھی خلاصہ کرتی ہوں، کچھ باتیں رہ گئیں تو اینڈ پہ ڈسکشن میں کرتے ہیں، کیونکہ متقی بننا ہے نا، تقوی لینا ہے، ہم نے قرآن ایسے تھوڑی پڑھ کے نکل جانا ہے یہاں سے، اس کے لیے ہم نے اپنی زندگیوں کو بلانا ہے۔ اب دل میں آتا ہے اچھا یہ کر دیا تو ملے گا کیا؟ قالہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے اپنے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہیں گے، نوٹ کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو ان کا رب چاہے گا، رب چاہی جنت نہیں ملے گی، من چاہی جنت ملے گی۔ لکھیں ذرا ایک جملہ، یہ دنیا رب چاہی تو وہ دنیا من چاہی، اس دنیا میں وہ کر لیجئے جو رب آپ سے چاہتا ہے، اس دنیا میں وہ آپ کو ملے گا جو آپ چاہیں گے۔ کافر اور کیسے کہتا ہے، یہ دنیا من چاہی، من میں وٹ آئی وانٹ، میرا من جو چاہتا ہے، آئی لائک دس، آئی وانٹ دس، آئی ڈونٹ لو ڈور، جہاں کوئی چیز کو کہہ کے کھا لو، میں نہیں کھاتا، پہن لو میں نہیں پہنتا، مجھے نہیں اچھا لگتا، مجھے نہیں جانا، وہاں سمجھ لیے من چاہ ہے، بس من کو ہی چاہتی رہتی ہر وقت۔ اچھا دنیا تو من چاہی تو آخرت ہم کیا چاہتے ہیں، وہ دے دے رب جو رب چاہتا ہے، تو رب نے تو آپ سے بہت کچھ چاہا تھا، آپ نے پے ہی نہیں کیا، آپ نے آرڈر ہی نہیں کیا۔ دیکھیے کوئی سٹور والا جتنی چیزوں سے جا کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بکے نہ بکے، سارا سب کچھ ختم ہو جائے، سولڈ آؤٹ ہو جائے، لوگ ہی نہیں آ رہے، گاہک ہی نہیں آ رہے، لینے ہی نہیں آ رہے، آخر اس کو سیلے لگانی پڑتی ہیں، لیکن کسی طرح گیٹ ریٹ کرتا ہے نا۔ دنیا میں تو ایسا ہے، اللہ کے لیے کیا، اللہ نے بھی جنت سجائی ہے، اللہ بھی چاہتا ہے، آگے پڑھیں گے بڑی خوبصورت آیتیں، بہانے چاہتا ہے اللہ کہ آؤ لے لو جنت لے لو، واللہ یدعو کو ملا دار السلام، پیچھے آیت پڑھ چکے سورۃ الانعام میں، آؤ لے لو۔ اب ہم اٹھتے ہی نہیں، موڈ ہی نہیں بنتا، مزاج ہی نہیں بنتا، کوئی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتے، گاڑی کی چابی نہیں پکڑتے، تو اللہ کہتے پھر تم نہیں چاہ رہے تو میں کیسے دوں۔ تو دنیا ہم اپنی مرضی کی چاہتے ہیں، اور آخرت ہم کہتے ہیں جو رب نے تیار کیا سب کچھ مجھے مل جائے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، بخاری میں بھی آتی ہے، کہ کسی دل میں دو خوف اور دو امن اللہ اکٹھے نہیں کرے گا۔ یا دنیا میں آپ اللہ سے بے خوف ہو کے جئیں گے تو وہاں خوف میں ہوں گے پھر، یا یہاں اللہ سے ڈرتے ڈرتے جئیں گے تو وہاں آپ کو خیر ملے گی۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا، محسن بنیں گے تو ما یشاؤون کا وعدہ پورا ہوگا۔ اور ماں میں کتنی خوبی ہے اور یشاؤن میں کتنی خوبی ہے، دنیا میں آپ دیکھیے کہ سب بندوں کی چاہت فرق ہوتی ہے، چاہت کو اگر آپ چوائس کہہ لینا، سب کی چوائس فرق ہوتی ہے۔ ایک تو پہننے اوڑھنے میں فرق ہوتی ہے، کوئی بڑے پرنٹ پہنتا ہے، کوئی چھوٹے پہنتا ہے، کوئی ڈارک پہنتا ہے، کوئی لائٹ پہنتا ہے، کوئی بہت ہی بھدے رنگ پہنتا ہے، کوئی باڈی سن پہنتا ہے، نا فرق۔ وہاں کیا ملے گا؟ جس رنگ کی جنت آپ چاہیں گے۔ پھر آپ دیکھیے عورتوں اور مردوں کی چوائس میں فرق ہوتا ہے، عورتوں کو عورتوں والی جنت ملے گی اور مردوں کو مردوں والی جنت ملے گی۔ حتیٰ کہ بچوں کو سوچئے، ماں یہ شاہ ہونا عند ربہم، جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ بچے رب سے کیا چاہیں گے؟ کینڈیوں بھری جنت، چاکلیٹس کے بار ان کو ملیں گے، ہاں؟ اور پھر وہاں آپ دیکھیں رو رہے ہیں، چیزیں توڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کی جنت ہے۔ اللہ نے ہر بندے کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں بوڑھے، بوڑھے تو وہاں جا کے جوان ہو جائیں گے نا، جو خواہش یہاں نہیں پوری ہوتی آپ اس کو کسی پرچی پہ لکھ کے چھپا دیں، قیامت کے دن وہ پرچی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی کہ لاؤ میری لسٹ لاؤ، وہ جو ملتا نہیں تھا وہ کدھر گیا۔
حتیٰ کہ حدیث جہاں وہ بہت فٹ ہوتی ہے کہ جو دعائیں بندے کی دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت میں جا کے مل جائیں گی، وہاں وہ پٹریاں گٹھلے پڑے ہوں گے، اچھا یہ دنیا کی چاہتیں ساری یہاں ڈیلیور ہو رہی ہیں. شرط ایک ہے کہ جزاء المحسنین، محسن بنو اور نیکی کا اعلیٰ درجہ. یہ نہیں کہا یا ذالک جزاء المسلمین، ارادہ کرنے والے، چاہنے والے، ڈیزائرز، نتھنگ، ارادہ نہیں، نیکیوں کے درجے پہ پہنچو. ایسا کیوں ہوگا؟ لیغفر اللہ عنہم اسوء الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان کے برے اعمال کو. سبحان اللہ، یہ بھی ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے. لی کیا ہے یہاں؟ کس طرح لی کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے نا، تاکہ. کیا تاکہ؟ تاکہ یہ ہے جزاء المحسنین، اور تاکہ کیا ہے؟ ما یشاؤن عند ربہم، اللہ ان کی برائیوں کو دور کر دے. اس سے مراد کیا ہے کہ متقین اور محسنین کا ذکر ہوا ہے نا پچھلی آیتوں میں، پچھلی میں متقی کا لفظ تھا پھر محسن تھا. متقی اور محسن ہونے کے باوجود انسان سے بشری طور پہ خطائیں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، اللہ کہتا وہ میں دیکھوں گا بھی کوئی نہیں، میں نہیں دیکھوں گا، فرشتوں کو دیکھنے بھی نہیں دوں گا، خبردار میرے اس بندے کے گناہوں کو دیکھا کیونکہ یہ متقی تھا، خبردار اس کی اس برائی کو ٹوکا. ادھر آ کے کچھ سمجھ لیں جو پیچھے بھی ذکر کیا تھا. ایک وہ بندہ ہوتا ہے جس پہ آپ کا اندھا اعتماد ہوتا ہے، گھر کا کوئی ملازم لے لیں یا کوئی پرانی دوست ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ بلائنڈ فیتھ آپ کا اس پہ، آپ کو یقین ہے کہ یہ میری مخلص ہے یا میرا مخلص ہے. اب جب وہ بندہ پروف کر چکا ہے ایک نہیں کئی بار کہ وہ آپ کا ویل وشر ہے، وہ امانت دار ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، پروون فیکٹ ہے، اب کبھی اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں مجھے پتا ہے وہ ایسا نہیں ہے، کوئی مجبوری ہوگی، نہیں اس وقت اس کے حالات نہیں ساتھ دے رہے ہوں گے، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، اس لیے انسان اس کو سائڈ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اپوزٹ ایک شخص ہے جو ابھی نیا نیا یا جو اپنے رویے سے ثابت کر چکا ہے کہ وہ اتنا عمل کے وقت میں آگے کوئی نہیں آتا، اور کبھی کبھی آپ کو دھوکا بھی دے چکا ہے، ڈیسیونگ بھی ہے، فلرٹنگ بھی ہے. اب وہ بندہ جو اپنے بارے میں یہ پروو کر چکا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ جب کوئی وہ ہو سکتا ہے بےچارا مجبوری میں کوئی غلطی کرے تو آپ کہیں گے مجھے پہلے ہی پتا تھا انہوں نے یہی کرنا ہے، یہ ہے اس قابل. کہتے ہیں نا، اب اس مثال کو لے لیں اللہ اور بندے کے تعلق پہ. جب بندہ اللہ کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ میں تیری، اللہ ہے کچھ نہیں پلے میں پر پیار تجھ سے بڑا ہے، اللہ محبت تجھ سے بڑی ہے، تجھے جانتی بھی ہوں، تجھ سے تیرے سے کچھ لینا بھی چاہتی ہوں، سب کچھ ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، کرنا بہت کچھ چاہتی ہوں میرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، کرنے کوئی نہیں آتا، ہاں لیکن اللہ چاہتی بہت ہوں. ایک دفعہ ثابت کر دینا تو اللہ کہتے ہیں لیجزی اللہ، میں تمہاری ہزاروں برائیوں کو چھپاؤں گا. فرشتے کہیں گے اللہ اس نے اس کی نماز گزا ہوئی تھی، لیٹ پڑی ہے اس نے، اور فرشتہ چھوڑ دو، میں یہ میرا بندہ ہے، تمہیں کیا لگے اس سے؟ لیکفر اللہ عنہ، یہ کفر یکفر اس وقت ہوگی تکفیر گناہ، اس بندے کے نام اعمال میں گناہ دکھ رہے ہیں کیونکہ وہ انسان ہے، بشری تقاضے، خطائیں، کمزوریاں، بچتے بچاتے بھی گزرے پھر بھی چیٹے تو پڑی جاتے ہیں نا کیچڑ کے باہر، اللہ کو نظر آ رہے ہیں، فرشتوں کو بھی آ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے کوئی تصور بھی نہیں ممکن کہ گناہ کریں یا غلابیاں ہوں. یہاں سے متقین اور محسنین کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان سے بھی کچھ نہ کچھ پچھلی زندگی کی خطائیں بھی اور لغزشیں ہوئی ہوں گی اور آگے بھی ہو سکتی ہیں، اللہ ان کو پاک کرتا ہے. اوور لک کے معنوں میں لکھ لیں لیجزیہ کو، اللہ وانٹ اوور لک دیئر مسٹیکس، دیئر شارٹ کمنگ، ویجزیہم اجرہم بیاحسن الذی کانوا یعملون، اور ان کو وہ اجر عطا کرے، ان کو اجر عطا فرمائے ان کے بہترین اعمال کے حساب سے. یہ ہے اللہ کی رحمت. روز نماز پڑھتا تھا پر ایک دن ایسی خوبصورت نماز پڑھی، ایسی پڑھی ایسے لگا کہ جا کے عرش کے تاروں کو چھو گئے. بس ایک نماز تھی وہ کبھی کی، پھر کبھی ایک اور وقت ایسا آیا، اتنی محبت اللہ پہ، اتنی محبت آئی کہ اتنا پیارا سجدہ کیا، اتنی نماز پڑھی ڈوب گیا. بس دو نمازیں ساری زندگی میں نصیب ہوئی تھی، اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کی ساری زندگی کی مثال 50,000 نمازیں لائی جائیں گی، کوئی میڑی، کسی میں سوچ چلی، کسی میں کھانا پکانے کی ترکیبیں سوچ لی، کسی میں بچوں کے تفکرات، ایسے ماری بھاگی نمازیں. بس وہ دو چمکتی ہوئی نمازیں اندر دکھ رہی ہیں دور سے. فرشتے تو چاہیں گے نا کہ ساری نمازیں لائیں اور بیچ میں دکھائیں، اللہ کہہ کر نو،
وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمَا بِأَحْسَنِ الَّذِي، میں احسن کے درجے پہ ساری لے آؤں گا. وہ ایک دو چار پانچ نمازیں زندگی میں اگر کبھی اس کو نصیب ہوئی تھی تو میں فرشتوں کو کہوں گا باقی نمازوں کا اپ گریڈ کر دو، میں دی بیسٹ پارٹ اس کا چوز کر لوں گا جو وہ کرتے تھے. کوئی ہے اس سے بڑا پیار کرنے والا ہم سے؟ کوئی اس سے زیادہ غفور و رحیم ہے؟ اب دیکھیے کہ نیک سے نیک انسان کے تمام اعمال ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے، نیکیوں کی بھی درجہ بندی ہوتی ہے. کوئی نیکی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، کوئی نسبتاً نچلے درجے کی ہوتی ہے. اللہ بندے کو اعلیٰ درجوں پہ لے جاتا ہے، اپ گریڈ کرتا ہے. آپ نے کبھی ہوٹل پیکجز لیے ہوں، کبھی ایروپلین کے ٹکٹس لیے ہوں، تو آپ ان ساری ٹرمز کو سمجھ سکتے ہیں. کئی دفعہ وہ آپ کو اپ گریڈ کر دیں گے. آپ جہاز میں بیٹھے ہیں نا، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ اکانومی کلاس جو ہے وہ بھری بھی ہے. اب جہاز کا بیلنس کرنے کے لیے آگے والی سیٹیں خالی تھیں جس میں لوگوں نے نہیں لی، فرسٹ کلاس تھی یا فرسٹ کلاس تھی، پھر 10 لوگوں کو کہتے ہیں آئے آپ آگے بیٹھتے ہیں. اب وہ جہاز میں بیٹھے تھے اکانومی میں تو تبھی ان کو فرسٹ کلاس میں لے گئے نا. تو اگر بیٹھے ہی نہ ہوتے، نیچے بیٹھے ہوتے، ایئرپورٹ میں ہوتے، گھروں میں ہوتے، تو کیا ان کو وہ فرسٹ کلاس ملنی تھی؟ اللہ بندے کے اعمال کو اپ گریڈ کرے گا، شرط یہ کہ کوئی بیس تو ہو. ایسے ہی خوابوں اور خیالوں کی جنت میں تو کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں اور ان کی کوششوں کے حساب سے. اب یہ ہم نے دیکھی نا کیفیت نیکی کی. ایک اور بھی چیز جو بندے کے لیے آسن کر دیتی ہے اس کے کام کر، وہ کیا ہے؟ کن حالات میں نیکی کی تھی. بات کرے نماز کی مثال لے لیں، یا اللہ کے راستے کی، دین سیکھنے کی، پڑھنے کی، کچھ بھی لے لیں. اپنے علاج پہ لیں گے تو قرآن پڑھنے کی لیں گے. روز ہی آتے تھے، روز آتے تھے، بہت بڑی نیکی ہے. پر کسی دن آنا بالکل ناممکن تھا، امپاسبل تھا. دیر از نو وے، آ ہی نہیں سکتے، ارادہ ہی نہیں ہو سکتا، کر ہی نہیں سکتے، کوشش نہیں. اب اس دن آپ کسی طرح آپ چل ہی پڑے گھر سے، جو ہوگا دیکھیں گے. ابھی 10 قدم چلے ہوں گے، پاس آتی کوئی دوست جو کبھی ایسے گزر کے کدھر جا رہی ہیں، ادھر جا رہی ہیں، اچھا مجھے چھوڑ دیں گی، چھوڑ دوں گی، کلاس میں آ جائیں، وہ آپ کو یہاں چھوڑ گئی. نہ پیدل چلے نہ کچھ، لیکن اللہ نے وہاں بھی احسن لکھ میں ڈال دیا. آج کا ان کا آنا اللہ اتنا پیارا لگے گا اس کو کہ اس نے ہمت نہیں چھوڑی. ڈونٹ گیو اپ. دیکھیے میں بار بار خود کو بھی یہ کہتی ہوں، بار بار، اور مجھے ایسے لگتا ہے اپنی طبیعت کے اعتبار سے میں بہت چیلنجنگ ہوں. میں نے خود کو فیل کیا، جتنے چیلنج میرے سامنے ہوتے ہیں میں اتنی ایکٹیو، میں اتنی خوش، اور میں اتنی ریلیکس ہوتی ہوں. اور جتنے چیلنج چھوٹے 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 کام ہوتے ہیں اتنی سستی اور لیزینس. جس دن چار جگہ جانا ہوتا ہے اس دن میرا گھر، میرے کام، میرا ذہن سب زیادہ مطمئن ہوتا ہے اور خوش ہوتی ہوں میں. اور جس دن کچھ نہیں ہوتا اس دن بس ایک ہی موڈ ہوتا ہے کہ چلے آج تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں. تو میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ یہ مجبوریاں، یہ مشکل حالات، یہ پرابلمز ہمارے درجے بلند کرنے کے آتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہوتے ہیں جو، اور میں جان کے کہتی ہوں کہ اللہ لا ایسا وقت تاکہ کل قیامت کے دن کچھ تو رکھیں اپنے ہاتھ میں. دیکھیے عام طور پہ اب ہم نیکی کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کا مزہ آنے لگ گیا. ثواب کے لیے تھوڑی یہاں آتے ہیں ہم پڑھنے یا پڑھانے، اب مزہ آتا ہے، عادت ہوگی. یہ تو اب ہمارا یہ ہماری مجبوری ہوگی کہ ہم قرآن کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اس کے بغیر چین نہیں آتا. تو اب اللہ کو کیا دکھانا ہے؟ کوئی ایسا وقت جس سے مشکل ہو، جس حالات میں مشکل ہو. اور اپنے آپ کو پھر میں کہتی ہوں، آج اگر میں ننگی کلاس میں تو پھر یہ مجھے ان درجوں سے نیچے ہونا پڑے گا جو اللہ نے میرے لیے رکھے ہوں گے. اس لیے کبھی مشکلات میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں اپنے آپ کو مارا کریں، کچوکے ماریں، تھپڑ لگائیں اندر اپنی روح کو کہ اٹھو. آپ دیکھیں یقین کریں جس وقت آپ اپنے آپ کو ڈانٹیں گی نا، آپ کا سارا سر درد ٹھیک ہو جائے گا، بخار بھی بھاگ جائے گا. کام کر کے پڑے رہے، یہ کچھ چھوڑیں گے ہمیں؟ یہ تو قبر میں جانے سے پہلے بھی لوگ کہیں گے کر کے مرنا، کھانا پکا کے مرنا، ایسے کیوں مر رہے ہو؟ ہمارا کیا بنے گا تمہارے بعد؟ ہمیں اتنے غم ستاتے، ہم سوچتے ہیں ہم سے بھی زیادہ کوئی ہے دنیا میں اہم کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتے. لیکن ہمیں اپنی فکر کم ہوتی ہے. اب خوف کیا لوگوں کو؟ اب دیکھیے آیت 36 اتنی خوبصورت ہے. توحید کی طرف آنے کے راستے کے اندیشے ایک سے زیادہ ہے. پہلا اندیشہ کیا تھا لوگوں کو؟ ہائے لوگ چھوڑ دیں گے، ہائے غیروں کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، لوگوں کو خوش نہیں کریں گے، ناراض ہوں گے، میاں دوسری شادی کر لیں گے، بچے دوسری ماں لے آئیں گے، کچھ نہ اتنے وہم، شادیاں نہیں ہوں گی، رشتے نہیں ہوں گے، اسکارف پہن لیا تو رشتہ نہیں آئے گا، نقاب کر لیا تو بالکل ہی نہیں آئے گا، کوئی اچھا رشتہ کسی مولوی کا ہی آئے گا تو آئے گا. تو اللہ کہتے ہیں اتنے خوف، اتنے خوف، الیس اللہ بکاف نبدہ. یہ آئے تو بس سمجھے کہ زبان پہ ورد کی طرح رکھے اپنے. آ کیا لیسا نہیں، اللہ اللہ بی کافن، اتنا گرامر کا اس میں حسن ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کفایت کرنے والا نہیں ہے، فیل نہیں ہے، یہ اللہ کا فیل نہیں. بی کافن فائل کی سر، کیا اللہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ عبدہ ہو اپنے بندے کو، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اگر بندے کو یہاں رسول اللہ پہ لے لیں تو مکہ والو اور فلاں فلاں والو تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اللہ کے نبی کو چھوڑ دو گے تو کیا اللہ ان کو کافی نہیں ہے؟ اور اے نبی، ان کے نہ اسلام لانے پہ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیا میں آپ کو کافی نہیں ہوں؟ تو اکاف عبدہ سے پہلے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہر اہل ایمان جو اللہ کے راستے میں ستایا جائے. مطمئن رہو، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی حفاظت کافی ہے. اور بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آ آیا، یہ جو پہلا الف ہے نا، اس کو حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں عربی میں. استفہام ہوتا ہے کوشچننگ، حمزہ میں نے یعنی الف واتا جو بھی ہوتی ہے، سوال ہے، کوشچننگ سٹائل بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. کیا تم اللہ کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اے نبی یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو ان کے علاوہ ہے، اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں. واللہ ہی آیت ہم میں سے ہر ایک کے اوپر فٹ آتی ہے، لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، غیروں سے ڈراتے ہیں، منگتوں سے ڈرتے ہیں، چھوٹوں سے ڈراتے ہیں. یہ لوگ اپنے جھوٹے معبودوں کی طرف سے آپ کو دھمکیاں دیتے تھے کہ آپ پہ پھٹکار پڑ جائے گی نعوذ باللہ، اور یہی دھمکی حضرت ابراہیم کو ان کی قوم نے بھی دی تھی کہ آپ نے تمہارے سارے معبودوں کی نفی کر کے ان کو ناراض کر دیا، دیکھیے گا اب آپ پر ان کی پھٹکار پڑے گی اور ان آپ کی پکڑ ہوگی. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، سورۃ الانعام آیت 81 میں ہم پڑھ چکے، میں کیوں کر ان سے ڈروں جن کو تم نے شریک بنا لیا، اور تم اس بات سے کوئی نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن پر اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو کیا تم مجھے ان پتھر کے بتوں سے ڈراتے ہو، جبکہ ڈرنا تو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم نے اللہ سے شرک کیا. یاد رکھیے، لوگوں کا ڈر کیا ہے؟ بھٹکنا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. نو وے، جس پر گمراہی، جس کی گمراہی پر اللہ مہر لگا دے، اس کی راہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اس نے منہ ہی نہیں کھولا ہدایت کا چمچا لینے کے لیے. تو پھر اللہ کہتا ہے بند تو بند صحیح، ہاں لیکن وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے تو اسے گمراہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. جب آپ نے ارادہ سو کر لیا ہدایت پہ آنے کا، اللہ کہتے ہیں موسٹ ویلکم، سو بسم اللہ، دس دفاؤ، سو دفاؤ، پھر کوئی نہیں روک سکتا. کون سا مدل ہے میرے اس ہدایت کے راستے میں، اس کو پہچانیے. اس مدل کے نیچے کوشچن مارک لگائیں، خود سے پوچھیں مجھے کون اس راستے سے بھٹکاتا ہے؟ میری خواہشیں، میری نیند، میری بیماریاں، میرے مستقبل کے اندیشے، میری دوستیں، میری شاپنگ، میری بازار کے چکر، یا میرے پاکستان کے لمبے لمبے فون کال، کیا چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے ہدایت کے اس راستے سے دور کیا ہوا ہے؟ اور اس مدل کو پہچان کے پھینکیے. تو میں یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. ترتیب دیکھیے، پہلے لا ہے، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کرنی پڑتی ہے. ہمارا دین نیگیشن سے شروع ہوتا ہے، یعنی کا الہ اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی، پہلے پہلوں کو ختم کرو. ہم کہتے ہیں پہلے بھی رہیں، جیبوں میں ڈال لیں گے، کونوں میں ڈال لیں گے، دل کی دیواروں میں اندر چھپا دیں گے، اوپر اللہ کو ڈال دیتے ہیں. نہیں ہوگا، پہلے اندر باہر کے سارے جھوٹے معبودوں کو ختم کرو، پھر دیکھو. علیہ اللہ بھی عزیز انتقام، تو کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یہاں پہ موضوع پورا ہوگا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پارے کے شروع میں. سوال پہ سوال، سوال جواب، کوشچن آنسر سیشن لگ رہا ہے مجھے تو. یہ بتاؤ کہ اللہ کافی نہیں ہے، بتاؤ کہ اس کی مدد تم نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے. اس آیت کی شان نزول میں بھی آتا ہے کہ کفار نے ایک بار اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو ڈرایا تھا کہ آپ نے ہمارے بتوں کی اب مزید بے ادبی کی تو ان کا اثر آپ پر بہت سخت پڑے گا اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اس پہ یہ آیت اتری تھی، علیہ اللہ بھی کافی نہ بداؤ، جاؤ ڈرا لو جس کو ڈراتے ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب اللہ کی مدد ہوگی، پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا بھائی خفیفون کبلزین من دونہ، تو کفار اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں کے غضب سے آپ کو ڈراتے تھے، اور ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات تھی بس نبی کے دور میں تھی ختم ہو گئی، ہم اپنے اوپر نہیں لیتے. حالانکہ آپ دیکھیے تو ہمیں بھی تو آج لوگ یہ نہیں ڈراتے، اللہ والے بنو گے تو یہ ہو جائے گا، قطع تعلقی ہو جائے گی، لوگ تکلیف دیں گے، یہ ہوگا، کاروبار ختم ہو جائے گا، حرام ہوگا تو کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے، اتنا خوف، اتنا خوف آ جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جو رب نہ فرمانی کرنے والوں کو دے سکتا ہے، کیا وہ فرما برداری کرنے والوں پہ زیادہ نہیں دے گا؟ لوگوں کا پتہ سوال کیا ہے، آج وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو اللہ کی بات مانتے ہیں نا وہ بےچارے ہیں، ہائے بےچاری پردے میں پھنس گئے، گرمی نہیں لگ رہی، ہائے سانس نہیں گھٹ رہا، ہائے مائگرین نہیں شروع ہو گیا، ہائے نقاب سے تمہیں کہیں سانس کی بیماری تو نہیں شروع ہو گئی. یعنی جو نیکیاں بےچارے کر بھی رہے ہوتے ہیں نا ان کو، ہائے بےچارا مولوی بےچارا، کہاں بےچارا وہ، ہائے ملا کی دوڑ مسجد تک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہی سوچ لوگوں کو اللہ کی طرف آنے سے روک لیتی ہے. تو یاد رکھیے کہ جو خوشی اللہ کی بات مان کر، بات ماننے والے کو ہوتی ہے نا، اس کا تصور تو گناہگار کر ہی نہیں سکتا، اور اگر اس کا تصور بھی ہو جائے نا تو کبھی کوئی نیکی چھوڑے نا. اللہ ہر وہ چیز جو لی ہوتی ہے اس کو واپس کر دیتا ہے. شرط ایک ہے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغیر کسی شرط کے معاملہ کریں، غیر مشروط اتباع اور عاجزی، اللہ کو اپنا سب کچھ دے کر تو دیکھیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دیتا ہے. آپ کے تو ہاتھ ہی اتنے چھوٹے ہیں، سنبھال ہی نہیں سکتے، دامن چھوٹا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانیں گے. پھر وہی بات یاد رکھے، اللہ 99 کو مانتا ہے، 99 کو مانتا ہے، اللہ 1% بھی کمی نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے ہر کام بھی توسن کیا نا، اس نے 100% ہر کام اپنے ہاتھ میں لیا، کائنات کو خوبصورت بنایا، تو وہ ہمیں کیوں پھر پیچھے رکھے؟ اس لیے ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ہم ان آیتوں میں پڑھیں جنت کا تذکرہ ہے نا، فل جنہ کا لفظ نہیں آیا، ان دا ربہم، ان کے رب کے پاس ہیں. کیا پتا چلا کہ ایک بندہ مرتے ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، برزخ میں بھی ایک مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہوتا ہے، اور پھر وہی قیامت کے دن کی سختیاں اور حساب کی سختیاں اور میدان محشر کی رسوائیوں سے بچا کر، کوتاہیوں اور قصوروں سے اللہ تعالیٰ بچا کر اپنے بندے کو کافی ہوگا. ایسے کاموں کو کرنا چاہیے پڑے جو دوسروں کو نہیں سمجھ آتی، یا دوسرے لوگ وہ کام ابھی نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، اچھا چلو جہاں اتنے نہیں کر رہے میں بھی نہیں کرتی. نہیں، وہاں ان آیتوں کو سوچ لیجئے کہ میں نے ضرور اچھا کام کرنا ہے. ایک ہی نہیں کہ دو مختلف لوگ کر رہے ہوں گے نا، بس آپ سب بیٹھے ہیں روز سنتے ہیں اور ایک ہی بات سن کے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے دو لوگ ایک ہی چیز پر عمل کر لیں، اگلے دن آ جائیں اور کہیں میں نے بھی یہ نیت کر لی، میں نے بھی کر لی. اب ایک سبق سنا، ایک آیتیں تھیں، ایک ہی وقت حالات تھے، اور نیکی آپ دونوں نے کی، آپ دونوں کا اجر فرق ہوگا. ایک نے کی اس کے لیے بہت آسان تھی، اس کے لیے حالات موافق تھے، بلکہ اس کو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی. دوسرے کے حالات نیگیٹو تھے، اپوزٹ تھے، گھر میں بھی بہت مخالفتیں تھیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو جس مشکل میں نیکی ملی میں اس کی قدر دوسروں سے زیادہ کروں گا. یہ اللہ کی شان ہے، تمہیں اللہ کے بارے میں کیوں اس کا خیال نہیں آتا؟ یہ جو علیہ صلاح بھی کافی نبدا ہے نا، اس پہ چند روایتیں سن لیں، یقین کریں سینہ کھل جائے گا اگر ابھی تک بھی نہیں کھلا. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا رب پر توکل ہی کوئی نہیں، کیونکہ اگلی آیتوں میں بھی توکل کی بات ہے نا، تو بھی سن لیجئے. ابن ابی حاتم کی روایت ہے ابن عباس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا من احب ان یکون اقوی الناس، جس کو یہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے. آپ چاہتے ہیں؟ ہر ایک ہی تو یہی تو چاہتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سپر پاور بننے کے تو خواب سارے ہی دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں نا اقوی قوی سے سب سے مضبوط بن جائے. فل یتوکل علی اللہ، تو اس کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے. تو گویا کہ سٹرنگت اور پاورفل ہونے کا راز کیا ہے؟ توکل میں. پھر فرمایا ومن احب یکون اغنی الناس، اور جو یہ چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے، دولت مند، ویلتھی، ریچسٹ پرسن، ملینیرین، تو کیا کرے؟ دکان کھول لے، کاروبار کھول لے، فیکٹری لگا لے، نہیں. فرمایا تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ رکھے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں. اور میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں یہ مشکل ترین عمل ہے. ہم کہتے ہیں ہاتھ میں پیسے مشکل میں کام آئیں گے، اللہ کو دے دی وہ توبہ توبہ، مشکل پڑ گئی کدھر جائیں گے. ہمارا تو حال ہے کہ ہمیں بینکوں پہ بھی توکل اللہ سے زیادہ ہے. چلو کوئی نہیں، اے ٹی ایم مشین میں تو ہے نا، بینک بند ہوں گے، جائیں گے جب کارڈ تو پیسے نکال لیں گے. کہا جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پہ زیادہ بھروسہ ہے، اس سے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں. بس آپ دیکھیں کہ یہ پانی کا گلاس اس وقت میرے ہاتھ میں ہے نا، اور عقل بھی یہ کہتی ہے اور کسی سے پوچھے مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اب پینے کی زیادہ اختیار رکھتی ہوں بجائے اس کے کہ یہاں پانی نہ ہو اور مجھے پیاس لگے اور میرا گلا چلے تو میں کو اللہ پانی دے دے. اب دیکھنے میں کیا لگتا ہے، اچھا ہے ہی کوئی نہیں، گلے میں کچھ ہوگی خراش، مانگوں گی پتہ نہیں کب آئے، پتہ نہیں گلا ہی نہ خراب ہو جائے، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، تو پھر ادھر ہی رکھ لوں پاس ہاتھ میں تو بہتر ہے. اب میرے ہی ہاتھ لگے گا نا تو یہ نیچے گر جائے گا اور یہ میرے نصیب میں نہیں ہوگا. لیکن اللہ کہاں سے آپ کو وہ چیز دے گا، میں کچھ کہنا نہیں چاہتی. واللہ دن رات اللہ ہم گناہگاروں پر جو اپنے فضل اور جو اپنے رحم کرتا ہے، میں اگر آپ کو اس کی کہانیاں سنانے لگ جاؤں نا تو مجھے خوف آتا ہے اس بات پہ کہ پتہ نہیں آپ یہ نہ سوچ لیں کہ میرا اپنے اللہ پہ بڑا توکل ہے. مجھے ڈر لگتا ہے اس بات پہ. ایسے بات جب جھجری آتی ہے کہ کس کو بتائی تھی یہ بات، کسی کو بھی نہیں بتائی. وہ غیب سے مالک، وہ ذات، وہ رب کس طرح اپنے کاموں کے راستوں میں اپنے کام لے لیتا ہے اور اپنے کام کروا دیتا ہے بندے کے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندے کو سوجنے لگ جاتا ہے. آج اتانی ہے دیکھنا، کہیں اپنے آپ سے جو اللہ تیرے ہاتھ میں ہے نا مجھے اس پر زیادہ بھروسہ ہے اپنے ہاتھ کی چیزوں کا. سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں نا اور اس کی حفاظت میں بیمار ہو جاتے ہیں. اندیشے یہ ہیں کہ چور نہ آ جائیں اور سونا نہ لے جائیں، یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے، نہیں کام آتی. لا ينفذ الجد من کل جد، کچھ نہیں ہوتا، سب لے جاتے ہیں. اور جب اللہ پہ آپ ڈالتے ہیں نظریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو اپنے آپ کی عام چیزوں کو سونے چاندی سے قیمتی کر دیتا ہے. دیکھیے اس بات کا یقین تھا ابو بکر کو کہ پورے گھر کا سامان دے دیتے تھے. ہائے پھر دے دیے، پھر کہاں سے لائیں گے، پھر نیا بنانا پڑے گا، پھر ادھر جائیں گے، پھر یہ ہوگا، نہیں یہی ٹھیک. اسی لیے ہم 20-30 سال پرانی چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنے گھروں میں. جا کے دیکھ لیں، یہاں تو مجھے نہیں پتا، پاکستان میں جا کے میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ جب جائیں اپنی ماں نانی دادی کا گھر جا کے ایسی سرسری سا دیکھیں. پچھلے 20 سال سے آپ ڈنر سیٹ دیکھ رہے ہیں، شوکیس میں لگا ہوا، ابھی بھی لگا ہوا. ان کے نصیب میں پرانی چیزیں رکھنا، استعمال کرے نہ کرے سجی بھی ہیں. یقین یہ ہے نا کہ بس یہ چیزیں نہیں دے سکتے. کتنے سیلاب آئے ہمارے بستروں پیٹیوں کے بستر نہیں گئے ان سیلاب زدگان کو، کتنے زلزلے اللہ نے نکالے کہ نکالو اپنی پیٹیوں کا سامان، جاؤ ان غریبوں کو دو. سنبھالتے رہیں گھر چھوٹے سے بڑے لے لیں گے، کسی سامان پورا نہیں آتا لیکن دیتے نہیں ہیں. اللہ اکبر کو کہ جو اللہ کے ہاتھ میں اگر اس پہ نظریں ہوں اس کی نسبت جو آپ کے ہاتھ میں، سب سے زیادہ آپ دولت مند ہے. جیب میں وہ کہتے ہیں نا پلے نہیں، وہ کیا کہتے پلے نہیں دمڑی، اور پتہ نہیں کیا ایک محاورہ بنا ہوا نا، پلے نہیں تھیلا تے کر دی میلا میلا. ہاں ایسی ہوں میں کیونکہ میرا اپنے رب پر بھروسہ ہے. کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، ہے کیا، بینک میں کیا ہے، چھوڑو بینک پیسوں سے تھوڑی یہ چیزیں آتی ہیں. اور عملی مراحل میں ہم نے اس کو دین کے راستوں میں بھی بہت دفعہ دیکھا ہے. لوگ آنا پائی گن رہے ہوتے ہیں اور اللہ پہ نظریں ہوں تو کام ہو بھی جاتے ہیں، یقین کریں. آج اگر ہم نے صرف دین کے نام پہ بھی اس اصول کو سامنے رکھا نا، جس دن ہم ڈیزرو کریں گے نا کہ اللہ وی اوبلائج فار دیٹ، ہم وی آر ایبل ٹو ڈو دس، کے طور پر اپنی چیزیں آپ کو دے دے گا. شرط ایک ہے کہ آپ اللہ پہ نظریں تو رکھیں، پروف تو کریں. یہ تو نہیں ہے کہ ایک دن زیادہ کام کر لیں تو دوسرے دن چھٹی کر لیں، ایک دن دیر تک عبادت کر لی تو اگلے دن فجر بھی چھوڑ دے، ایک دن ذرا چار دین پہ مشکلیں آ گئی تو اگلے دن چھ چیزیں پھر دنیا کے اوپر ڈال دیں. یہ ایسے تھے بندے، بس وہی ہیں دیہاڑی دار، گزارے کی نیکیاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ جنت تو مل جائے گی. وہ شروع میں دروازوں کے پاس اللہ ہم جیسوں کو بٹھا دے گا، بیٹھو ادھر شکر کرو، اور وہ بھی شکر کریں گے ہم کہ اللہ ہم جیسے ڈھیٹوں کو تو نے جنت کے اندر تو کر دیا. اللہ پہ نہیں ہے، ہماری کمی ہے توحید کی، اسی لیے ہم دکھی ہیں. پھر تیسری چیز اسی روایت میں آتی ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو، آپ چاہتے ہیں؟ کون نہیں چاہتا؟ تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے. اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا خوف بندے کو باعزت بناتا ہے. جس کی بھی آپ کی نظروں میں عزت ہے نا، دین دنیا کے معاملے میں، دیکھیے اپنے ملنے جلنے والوں میں، یقین کریں کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہوگا. وہ پھر ڈر وہ والا نہیں ہوتا جو اوپر والا نام کا ہے. اس لیے کہ یہ ڈراتے تھے، مکہ والے اللہ کے نبی کو بھی ڈراتے تھے، دیکھو نعوذ باللہ ہماری دیویوں کی مار پڑے گی اور انہوں نے آپ کے اوپر جادو کر دینا اور یہ ہونا ہے اور ان کی بد دعا پڑنی ہے. اللہ کہتے ہیں علیہ اللہ بھی کافی نبدا، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، تمہاری یہ دیویاں کچھ کر سکتی ہیں، کرا سکتی ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر لمحے میں دیکھے، اپنے عمل کو دیکھے، اپنی چیزوں کو دیکھے. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے بچ کے کہیں ادھر ادھر جا نہیں سکتے، کیونکہ آگے آپ اللہ کے توحید کی نشانی ہے نا. تو ان سب کو سنتے وقت ان پچھلی ساری آیتوں کو اپنے دل کے اندر لکھ لیجئے کہ یہ سب کچھ پہلے میرا درست ہوگا، پھر اللہ کی رحمت میرے اوپر آئے گی. ادر وائز پھر محسنین پہ، محسن بننا ہے اعلیٰ درجے پہ. عبادت کی تو ایسے گویا کہ کاننا کا طرح ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، برتاؤ کیا، ایسا کیا کہ جس سے کم پہ گزارا ہی نہیں کرنا، ہر کام کو اچھے درجے پہ اور سنتوں کے طریقے پہ کیا. اب اگلی آیتوں کو سنتے وقت ہم دل سے کہیں گے کہ ہاں اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ تو یہ سب کر سکتا ہے اور یہ جن دیویوں کی باتیں ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی. اصل میں مکہ والے توحید ربوبیت کے منکر نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنے معاملے کو درست کرتے ہیں. جی یہ جو بھی حدیث لکھ بتائی، یہ حدیث قدسی نہیں ہے، حدیث قدسی پچھلی تھی جو دو خوف پر امن کی، میں نے اس حدیث کا ریفرنس بولا ابھی آپ کے سامنے، پھر بول دیتی ہوں. یہ جو آخری روایت تھی عبی بن حاتم کی اور ابن عباس، حاتم کی روایت ہے اور راوی جو ہے وہ ابن عباس ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب دیکھتے ہیں کچھ سوالات کی صورت میں ذہنوں کے اندر توحید کو راسخ کیا جا رہا ہے. آیت 38، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، کون کس سے کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے مشرکوں سے کر لیں، اور میں اور آپ آج کے دور کے ایتھیسٹوں سے کر لیں، یا جو اللہ کو نہیں مانتے، یا جو عبادت کی حد تک اللہ کی مانتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے، زندگی کے جینے مرنے میں اس سے نہیں پوچھتے. تو پوچھو کس نے پیدا کیا آسمان کو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. یہ ہے توحید ربوبیت، اس کا منکر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ وعدہ جو ہماری فطرت میں گندا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کریٹر گاڈ کو سب مانتے ہیں. خیر، اور بیسویں پارے کا پہلا پورا رکوع اسی تھیم پہ تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے. خیر، پھر ان سے پوچھئے قل افرائیتم ما تدون من دون اللہ، تو ان سے کہیے ذرا غور تو کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ان ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہے، حل ہن کا شفات دربی، کیا ہیں یہ تمہاری دیویاں دور کرنے والیاں ان تکلیفوں کو؟ یہ سب مؤنث ہے، ہن کا شفات، کیونکہ ان کے جتنے بھی بت تھے نا عموماً فیمیل بت تھے، فیمینن تھے. اللہ کہتے ہیں ان دیویوں کو پوچھو. اس کے پیچھے بات کیا کہ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، کیا کہتے تھے؟ سب سے بڑا وہی ہے، اوپر والا وہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چھوٹے چھوٹے معبود بناتے تھے تاکہ وہ اللہ کی مدد کریں. تو یہاں ایک سوال عقل کو جھنجھوڑنے والا کیا گیا کہ جب اللہ جو سب سے بڑا اس کا حکم چلتا ہے تو یہ چھوٹے اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، مثال ہے کہ اللہ میرے اس وقت سر میں درد کرنا چاہتا ہے، تو تمہاری یہ دیویاں میری یہ درد ٹھیک کر سکتی ہیں؟ تکلیف نہیں دے سکتا کوئی. اسی طرح او ارادنی برحمت، اور اگر اس نے میرے لیے رحمت کا کوئی ارادہ کیا ہو، حل ہن ممسکات رحمتی ہی، تو کوئی ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے؟ جیسے اللہ نے نبوت کا ارادہ کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمہارے سارے معبودوں کو ملاؤ اور میرے سے نبوت چھین لو،
اللہ نے مجھے قرآن دینے کا ارادہ کیا تو مجھ سے چھین کے دیکھو، اللہ نے مجھے اولاد دینے کا ارادہ کیا چھین کے دیکھ لو، ہے کوئی؟ تو قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، پھر اسی پر تو چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل، پھر توکل کی بات آ گئی ہے، کیسے اللہ توحید کی ڈوریوں کو پھروتا ہے توکل کے ساتھ، جتنا زیادہ اللہ پر نظریں ہوں گی اتنا اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ آئے گی، اور جتنی توحید سمجھ آئے گی اتنا توکل سمجھ آئے گا. دیکھیے بہت آسان ہے، توحید اور توکل کا ربط سمجھ لیجئے، صرف سمجھانے کی قدر کہوں گی. آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں بہت امیر ہے، آپ کو اس کا یقین جب ہوگا، آپ کے بھائی ہیں مثال لے لیں، آپ کو تو بہت امیر ہے اور آپ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں، کسی وقت اگر آپ کی ضرورت ہوئی کوئی تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا، نو پرابلم بھائی سے مانگوں گی دے دیں گے، مانگنے کی کیا بات ہے، ان کو پتا چل گیا بن مانگے بھی دے دیں گے، ایسے ہی کہیں گے نا. ہوا کیا کہ آپ کو بھائی کی دولت کا یقین تھا نا، تو آپ نے سوچا نو پرابلم، اگر خدا نہ خاصا ضرورت پڑی تو بھائی دے دیں گے. اب ایک طرف سوچیے دوسری مثال، آپ کو ابھی یقین ہی نہیں کہ آپ کے بھائی کے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ان کے حالات کیا ہیں، ان کے بینک میں کتنا ہے، پتہ نہیں اوپر سے ہی بس کام بنا ہوا ہے، اندر ان کے حالات بھی. اب جب آپ کو ان کی دولت اور ان کی قدرت کا احساس کم ہے، یقین نہیں، تو کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو آپ اسی دھڑلے سے مانگ سکیں گی، ساتھ چل رہے، کہیں گے پتہ نہیں میں مانگ تو لوں پر بےچارے کے پاس ہوا ہی نہ تو کیا کرے گا، پتہ نہیں میں تو ان پہ نظریں لگا رہی ہوں وہ میرا یہ کام کر ہی نہ سکے. چلے پیسوں کو چھوڑیے، کوئی کام نہیں کرانا ہے آپ نے کسی سے، وہ کر دیں گے، وہ چلا جائے گا، وہ لے آئے گا، وہ دے دے گا. کب کرتے ہیں؟ جب یقین ہوتا ہے. اب اس مثال کو اللہ تعالیٰ پہ لے لیجئے، اللہ سے وہی مانگے گا جس کو اللہ کی قدرت کا یقین ہے، اللہ پہ نظریں صرف وہی لگائے گا جس کو اللہ کی قدرتوں اور اس کی وسعتوں کا یقین ہے، اور یہ یقین بندے کے دل میں پتھر کی طرح رچ جاتا ہے. اس کو مان لیں اللہ سے، ان پانچ چھ سپاروں میں جو رہ گئے، کہ اللہ میرے دل کو ٹھکا دے، میرے دل میں تیری بڑائی، تیری قدرت، تیرا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونا اس طرح جم جائے کہ میں ادھر دیکھوں نہ ادھر دیکھوں، سیدھا دیکھ کر چلتی جاؤں، اور آپ کو یقین ہونا کہ آپ کا بڑا کوئی پیارا بہت اس کے پاس مال ہے. چلے سب کو چھوڑیں، شوہر کی بات لیتے ہیں، کیونکہ اس پہ تو براہ راست آپ کا حق بھی ہوتا ہے، مان ہے آپ کے شوہر کے پاس بہت ہے، آپ کو یقین ہے جو ضرورت پڑی وہ دے بھی دیں گے، محبت بھی کرتے ہیں، منع بھی نہیں کرتے، خوشی خوشی محسوس کرتے ہیں نا اندر کہ چلو جی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ان کو اچھی جاب دی ہوئی ہے، ان کے پاس مال ہے، یہ میری ضرورت سمجھ جائیں گے. اب آپ اس چیز کو لیں کہ وہ جو اندر کی خوشی ہے کہ آپ کے شوہر کے پاس مال ہے اور وہ آپ کی ضروریات پوری کریں گے، آپ اس خوشی کو ایک اللہ کی قدرت پہ ذرا قیاس کر کے دیکھیں، آپ کو پتا ہے نا میرا اللہ میرے پاس ہے نا، وہ میرے اوپر میرے ساتھ، تو مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے. اب آپ شوہر کے ہوتے ہوئے شوہر کے بھائی سے کچھ امید لگائیں گے، شوہر کے دوست سے امید لگائیں گے، تو پھر شرک ہو کیسے سکتا ہے اگر آپ کو اللہ کی قدرت کا یقین ہے اور ان دیویوں اور ان بابوں اور عاملوں کا یقین ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہی لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو اللہ کی قدرت نہیں. آگے آیت آ رہی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، وجہ ہی یہ ہے اللہ کی بڑائی کو نہ ماننے کی کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بڑا نہیں جانتا اور اس طرح سے پیچھے ہو جاتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے 13 سال مکہ میں اللہ کے نبی نے محنت کی تھی. آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جلدی سے توحید آ جائے، قربانیاں کریں، لوگ یہ کریں، یہ اتنے کام ہے کرنے والے، کہاں سے شروع کروں؟ ایک اللہ کی قدرت پہ یقین کرنے سے شروع کر دیں. اس چابی کو آپ نے پکڑ لیا تو باقی سب نیکیوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی. یہ مین ڈور ہے، اس میں کمی ہم سے گناہ کراتی ہے. دیکھیے نا بندہ ڈرتا کس سے ہے؟ پیسے والے سے ڈرتا ہے، اللہ پیسے والا ہے. بندہ کس سے ڈرتا ہے؟ اتھارٹی والے سے ڈرتا ہے، اللہ اتھارٹی والا ہے. بندہ کس سے ڈرتا ہے؟ کس کی عزت کرتا ہے؟ کس سے پیار کرتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے، یا روب ہے، یا دبدب ہے، یا اس کی پکڑ کا ڈر ہے، اللہ کے پاس یہ سب کچھ ہے. اللہ کا ہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے. یعنی ایک طرف اس کی نعمتیں بہت، مطلب کیا ہے کہ ابھی اللہ کی وہ قدر نہیں جانی. پولیس مین کی تھوڑی سی اتھارٹی کا یقین ہوتا ہے تو سیٹ بیلٹ ڈالتے ہیں نا، ٹریفک لائٹ پہ رک جاتے ہیں اور سپیڈ کم کر لیتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ 70-80 پاؤنڈ کا ٹکٹ آ جائے گا اور آپ پھر بھی سیٹ بیلٹ نہ باندھیں، رات کے اندھیروں میں جا رہے ہیں، اکیلے میں جا رہے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے، خود کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. عقل سے پوچھیں تو سیٹ بیلٹ باندھ لی تو خدا نہ آستہ گاڑی میں آگ لگ گئی تو نکلنا مشکل ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں باندھو کہ اگر کچھ ہو گیا تو تمہیں چوٹ نہ لگے تو کر رہے ہیں، فائدہ ہو نہ ہو بس کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں دیکھیے ہم سب کو توحید کو چیک کرنے کے لیے کچھ دلائل دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کیا کچھ کرتا ہوں. پہلے بیچ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی کی زبان سے کہنوا دیا، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، آپ کہیے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ پر کر لو جو کرنا ہے. میں اور آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو، سوسائٹی کو، رشتہ داروں کو، سہیلیوں کو، دوستوں کو، جاؤ بھائی تم نے جو میرے خلاف کرنا ہے کر لو، لیکن انی عامل ہوں، میں عامل ہوں. کون سا عامل؟ نعوذ باللہ عامل نجومی جو شیطانوں کو خوش کرتے ہیں اور ناچتے کودتے ہیں، نہیں، عمل کرنے والا، محنت کرنے والا. فسوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ لگ جائے گا. کیا پتہ لگ جائے گا؟ یہ پتہ لگ جائے گا کہ من یاتیہ عذاب یحزیہ، کون ہے جس پر آتا ہے وہ عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا. رسوا کن عذاب کس پہ آئے گا؟ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر وہ عذاب نازل ہو جائے گا جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا. آج تم میرے مہلک تھے، آج تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے، کل تمہیں پتہ لگے گا کہ تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے. ہر دور کا داعی دین بھی یہی بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ آج تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، کل تمہیں سمجھ آئے گی. اسی لیے فرمایا کہ تم اپنی فکر کر لو، میری فکر نہ کرو. اور نبی کی بات آئی تو ساتھ ہی کتاب کی بات آ گئی، ان ننزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. اس جملے میں کتنی خوبصورتی ہے، کتاب نازل آپ پر ہوئی لیکن ہوئی لوگوں کے لیے. انڈرسٹینڈ کریں، یو شوڈ کنوے دا میسج. یہ کتاب اپنے پاس رکھنے والی نہیں ہے، ہے بالحق، سچی کتاب ہے. آپ اس کو اپنے اوپر لیں، آپ یہ کورس کر رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، ترجمہ یاد کر رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، واٹ سو ایور، نعمت آپ کو مل رہی ہے لیکن ہے یہ آپ کے قریبی لوگوں کے لیے. آپ کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ بالحق، یہ سچی کتاب ہے. اب اس کے بعد دو راستے ہیں، فمن اهتدى فلنفسه، بس جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال تو اسی پر آئے گا. وما انت عليهم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان کے برے انجام کے جواب دہ آپ نہیں ہیں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا، عتبہ کیوں نہیں ہوا، ربیعہ کیوں نہیں ہوا، ولید بن مغیرہ کیوں نہیں ہوا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کا کام کیا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، بس بات پہنچانے کی ہے. وہ لیٹر انہوں نے کھولا کہ نہیں، ہدایت کے لیٹر پہ سائن جو کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، یہ ان کا مرضی، ان کی مرضی ہے. آپ اپنے اوپر رہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں. یہی مزاج آج ہمارا بھی ہونا چاہیے. آواز میں سختی نہیں، نرمی کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے بات تم نے پہنچا دی، اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہ ستائیں تو ہمیں بتا دیجیے، ہم نہیں ستائیں گے. بعض لوگ تو منہ سے کہہ دیتے نا ہم نہیں ستائیں، ہمیں نہ کہا کرو، ہمیں نہ بلایا کرو، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ڈونٹ وری، بس آپ ہمیں ایک دفعہ یہ بتا دیں کہ ذمہ داری پوری ہو گئی، حجت تمام ہو گئی. اسی لیے جب کبھی کوئی آپ کو منہ سے کہہ دینا کہ مجھے نہ بلایا کرو، مجھے نہ بتانا، تو پھر نہیں بتائیں، پھر ان کو ذرا خاموشی کی مار مارے. ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو اس چیز کا گلٹ ہو جائے کہ پہلے تو بلاتے تھے، اب تو بلاتے بھی کوئی نہیں، اب تو فکر ہی نہیں کرتے اس بات کا. تو انسان جو ہے نا یہ پتھر نہیں ہے، اس کے اندر بڑی رقت ہے، نرمی سے اندر سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں. اس لیے ساری چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا. اب اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ توحید کی نشانیاں، صرف تھاٹ پر بکنگ، سوچو، غور کرو، کس رب کے بندے ہو، کس کی کتاب پڑھ رہے ہو، اس کی کیا قدرتیں، اور یہ ساری چیزیں، یعنی آیت نمبر 42 سے لے کے 52 تک 10 آیتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کی قدرت اور انسانوں کے رویے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت. سوچیے ابھی ہم سب تھوڑی دیر پہلے موت کے منہ سے نکلے ہیں، رات کو جب سوتے ہیں نا تو مر جاتے ہیں. والتی لم تمت فی منامها، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں، یہ تو لفظ ہے نا، جو توفا سے بھی اس پہ بات ہوئی تھی، باب تفاعل سے آیا ادھر. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پورا پورا قبضے میں لینا. بالکل یہی لفظ سورۃ آل عمران آیت 55 میں
حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوئے تھے، یاد ہے؟ انی متوفی کا ورافیو کا الیہ، بڑی لمبی بات ہو گئی تھی اس پہ، یاد ہوگا آپ کو، وہی لفظ ہے. پورا لینا جسم اور روح کے ساتھ، دونوں کے ساتھ اللہ نے عیسیٰ کو وہاں رکھ لیا تھا. تو قرآن پاک میں یہ لفظ جب بھی آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے. اور یہاں پتا چلا کہ نیند کی کیفیت میں انسان کا فہم، شعور، اختیار اور ارادہ سلب کر لیا جاتا ہے. چار چیزیں لکھ لیں، انسان کا فہم ختم ہو جاتا ہے، ہم سوچتے نہیں، انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، بعض لوگ نیند میں بڑبڑاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں. اس طرح اختیار، چوائس ختم ہو گئی نا، آپ اٹھ نہیں سکتے، نیند میں بعض لوگ گر بھی جاتے ہیں، ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی، جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے. اسی طرح ارادہ، ہم کوئی ارادے نہیں کرتے. لیکن پانچویں چیز روح، یہ موجود رہتی ہے، یعنی روح کی ڈوری موجود ہے. جبکہ موت کی حالت میں روح اور شعور دونوں چلے جاتے ہیں. آپ یہ لکھ لیجئے کہ انسان کے جسم میں یہ جو قدرتیں ہیں نا، قوتیں ہیں مختلف، فہم، شعور، اختیار، ارادہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چلی جائیں تو واپس آ جاتی ہیں. لیکن روح ایک دفعہ چلی گئی جسم سے تو واپس نہیں آئے گی. ہم نے سورہ نحل میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا، وہاں دونوں کا تذکرہ تھا. نیند کی صورت میں ہمارے جسم میں سے وہ روح جو جا کے واپس آتی ہے نا، وہ نکلتی ہے صرف، اور اس کے نکلنے کی وجہ سے فہم و شعور، ارادے اور اختیار سب ختم ہو جاتے ہیں، ہوش نہیں رہتا. لیکن دوسری روح جو نکل جائے تو واپس نہیں آتی، جس کو ہم موت کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ نکل جاتی ہے جسم سے، وہ موت کی صورت میں وہ بھی چلی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات کر کے بتا دیا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدَ عَلَيْهَا الْمَوْتُ، تو جس کی موت کا وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اس کو اپنے پاس روک کے رکھتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، رات کو سوئے اور پھر کبھی نہ اٹھے. سچ بتائیں، بالکل شعور کو سامنے رکھتے ہوئے رات کو بستر سے لیٹتے ہوئے خیال آتا کہ واپس آؤں گی کہ نہیں، اٹھوں گی کہ نہیں؟ کوئی نہیں آتا، سچی بات ہے، کوئی نہیں آتا. علامہ بسمہ کا موت ہوا یا پڑھیں تو شاید دل میں اچھا موت سے اٹھے ہیں، دیٹس اٹ. لیکن آپ سوچئے، ہم روز موت کے بستر سے اٹھتے ہیں. ہاں جہاز میں جائیں تو ڈر آتے شاید نہ ہو، کشتی میں جائیں کہتے پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں. ایون ہمیں تو اپنی گاڑیوں پہ بیٹھ کے بھی ڈر نہیں آتا. کتنی موتوں کے بیچ میں سے ہماری گاڑی آتی ہے، ایک گاڑی کے ارد گرد کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں. اگر ذرا سا آپ کا اشارہ ادھر ہو یا گاڑی کا کوئی ایکسل گھوم جائے یا کام کرنا چھوڑ دے، ہم خود بھی مریں گے، دوسروں کو بھی ماریں گے. ایسی ہوتا ہے، گھر سے نکلتے ہیں تو یقین ہوتا ہے مرنا، واپس آنا ہے، اتنے نہیں ڈر رہے ہم. اللہ کہتا ہے تم روز موت میں سے آتے ہو، جس کو میں نے مارنا ہوتا ان کی روح کو میں واپس نہیں آتا. وہ اللہ کو بھی بہت ہی پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی روح کو اپنے پاس رکھتا ہے، جبکہ وہ یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اور دوسری کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے. یعنی جس کی زندگی مطلوب ہوتی ہے اس میں وہ روح واپس ڈال دی جاتی ہے. اور اس طرح ہر روز جیتے ہیں، ہر روز مرتے ہیں. ہم نے تو دکھوں کے نام پہ کہا نا، روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک روز موت کا ذائقہ چکھتا ہے. اور جن کو نیند نہیں آتی، ذرا ان سے پوچھئے جان کنی کی کیفیت ہے. رات نہیں ختم ہونے کو آتی، کوئی رات یاد کریں ایسی، کوئی آپریشن ہوا تھا یا بیمار تھے یا کوئی پریشانی تھی اور نیند نہیں آئی. اللہ نہ کرے یہ کیفیت کسی کے اوپر ہو آپ میں سے، لیکن میں نے سنا ہے کچھ لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ وہ ساری رات گھڑی دیکھتے رہتے ہیں اور سائڈیں پلٹتے رہتے ہیں، کہتے ہیں نیند نہیں آتی. اور ایک رات کی نیند نہ آنا بندے کو ایک ہفتے کے لیے سست کر دیتا ہے. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. کیا نشانی ہے کہ بتاؤ، جب روز مارنے اور جینے پہ قادر ہے، تمہاری دیویاں اور تمہارے یہ معبود بھی یہ کام کر سکتے ہیں؟ اصل میں یہ توحید سکھائی جا رہی ہے کہ جس کو معبود مانو اس میں یہ خوبیاں آنی چاہیے کہ جب چاہے لوگوں کی موت کا فیصلہ کر دے اور جب چاہے ان کو زندگی دے دے. اب ایک اور دلیل، امت تخذو من دون اللہ شفا، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور سفارشی بنا رکھے ہیں، انٹرسیسرز؟ قل ولو کان لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اے نبی آپ ان سے کہیے اگرچہ انہیں سرے سے کوئی اختیاری نہ ہو اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھ ہو، کیا پھر بھی وہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ سفارش کا شرک. تو بتا دو، قل اللہ الشفاعت جمیع، آپ کہیے کہ شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار میں.
قیامت کے دن جو بھی کسی کی شفاعت کرے گا وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا. پھر کسی سفارش کا قبول کرنا یا نہ کرنا صرف اسی کے اختیار میں, کسی کی مجال نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ سے منوا لے. ہم کہتے ہیں گلے میں باہیں ڈال کے اللہ کو منا لیں گے, اللہ کو پتہ باپ کو غصہ آیا ہو نا تو اس کے سامنے نہیں بندہ ٹکتا, شوہر کو غصہ آتا ہے جتنی مرضی محبت ہو, اگر خدا نہ قسم کو غصہ آتا ہے تو آپ ان کے سامنے ٹھہر سکتی ہیں؟ آپ کہتے پیچھے ہو جاؤ ابھی ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. اللہ کی ذات کو جب غصہ آیا ہوگا, اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ بہت غصے میں ہوگا. وہ طویل روایت جو آپ کو پیچھے سنائی تھی شفاعت کی, اس میں شفاعت اس کی نہیں ہے کہ جنت یا جہنم ملے, شفاعت اس بات کی ہے کہ اللہ حساب شروع کرا دے. اور لوگ کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں میدان عشر میں, گرمی پسینے بھوک پیاس, کھڑکی نہیں کھل رہی, سب انتظار میں. یوم یقوم الناس الی رب العالمین, اخیر لوگ پھر آئیں گے کہیں گے کسی سے کہو کہ اللہ سے کہیں کہ حساب تو شروع کریں. امیجن کریں نا پاکستان میں گرمیوں کی دوپہر ہے اور آپ کسی بھی سرکاری افسر دفتر کی کھڑکی کے پاس کھڑے ہیں, بل جمع کرانے یا ویزے لینے دینے, کھلی نہیں رہی. لوگ آدم کے پاس آئیں گے, چلیے آدم جی ذرا آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ حساب شروع تو کریں, جو بھی کرنا کر دیں. تو کہیں گے نا 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 میں نہیں کر سکتا, میں نے درخت کا پھل چکھ لیا تھا, اگر اللہ نے آج مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو میرا کیا ہوگا. دیکھیے وہ گناہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا, فتاب اللہ الیہ کے لفظ آتے ہیں, اللہ نے معاف کر دیا اس کے بعد, ربنا ظلمنا کی باتوں کو قبول کیا, اس کے بعد نبی بنایا سب کیا, لیکن آدم کہتے ہیں نا 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 اللہ پھر نہ پوچھ لے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ عام طور پہ بندہ آپ کو معاف کر چکا ہوتا ہے, بھول چکے ہوتے ہیں, لیکن دوبارہ کبھی غصہ آئے تو پھر لوگ پرانی باتیں یاد کرنے آ جاتے ہیں, وہی نا جو تم نے تب بھی کیا تھا, ہے نا. ہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سب نبی اس دن تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کہ ہم نہیں جاتے اللہ کے پاس, ہمیں اپنا وہ ایک دو گنا یاد آتا ہے. ابراہیم کہیں گے میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کرتی تھی, میں نے جھوٹ بول دیا تھا توریہ کے طور پر, میں نہیں جاتا. حالانکہ کتنی باتیں ہیں, فلما اسلما وتلہ للجبین, وہ جن کی ذکروں سے قرآن بھرا پڑا ہے وہ قیامت کے دن کانپ رہے. اور موسیٰ کا نا جی نہ میں تو نہیں کر سکتا, میرے مکے سے ایک شخص مارا گیا تھا, اللہ نہ پوچھ لیا. اور عیسیٰ کہیں گے میری قوم نے مجھے خدا بنا لیا تھا, میں نہیں جاتا اللہ کے پاس, تم سارے جاتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ سفارش کریں. وہاں تو اتنا اللہ اس دن غصے میں ہوں گے, نفسی نفسی کی پکار ہوگی قیامت کے دن. کوئی مزاق تو نہیں ہے, کھیل تو نہیں ہے اللہ سے بات کرنا. نماز میں نہیں بات کر پاتے اللہ سے تو وہاں جا کے کہاں کریں گے. یہاں بھی بات کرتے ہو کہ توجہ وطنی ہماری کہاں ہوتی ہے, تو قل اللہ الشفاعت جميعا, ساری سفارش کل کی کل اللہ کی ہے, جو کرے گا جس کی کرے گا جس کی قبول ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ہوگی, کسی کی مجال نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ کے سامنے رکھے, کیونکہ لہو ملک السماوات والارض, اسی کی ہے بادشاہت آسمان و زمین میں, ثم الیہ ترجعون, پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ساری تختیاں پھاڑ دیں سفارشوں کے نام کی. آج جہالت سے جو شرک پھیلتا ہے اس میں بہت بڑا شرک سفارش کا شرک ہے. یہ بابا جی ہیں یہ ہماری کریں گے. آپ کو ایک کلپ دکھایا تھا کہ ایک اماں ہے اور کسی بڑی سی قبر کے ساتھ بیٹھی بھی ہے. اماں جی یہ کون ہے؟ یہ بابا جی تھے. یہ اتنی بڑی قبر کیوں ہے؟ وہ کہہ گئے تھے میرا سامان میرا ڈبل بیڈ سارا اندر ہی دفن کر دینا. تو اماں جی یہ نماز پڑھتے تھے, اسی تو کوئی نہیں ویکھیا انہوں نے پڑھ دیا, اور انہوں نے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. تو تسی ایتھے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ پہنچے ہوئے ہو اللہ دے گے ساری مدد کریں گے سفارش کریں گے. آج جہالت کا یہ شرک عام ہے ہمارے سامنے, اس لیے ایک انسان اپنی فکر کر لے. ایک جھٹکا تو قیامت کے دن آنا ہی ہے, اللہ ہمیں اس وقت استقامت دے دے. ہر بندے کو یہ لگ رہا ہوگا کہ آج میں پکڑا گیا, آج میں پھنس گیا, آج میں نہیں بچ کے جا سکتا. حدیثیں آگے جا کے سناؤں گی آپ کو ان شاء اللہ کہیں کہ نہیں اللہ آج میں نہیں بچ سکتا, آج تو گیا تو گیا, پھر بعد میں چاہے جنت مل جائے یقین ہی نہیں آئے گا جنت میں جانے کے بعد بھی کہ کیا واقعی جنت میں پہنچ گئے. دنیا میں بھی تو کئی ایسے کام ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ یہاں بات نہیں آئی, چند آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے جہاں یہ سفارش کا موضوع قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں. سورۃ بقرہ کی آیت 281, سورۃ الانعام 32, اسی طرح سورۃ یونس, سورۃ ہود, سورۃ رعد, سورۃ نحل, سورۃ طہٰ, سورۃ انبیاء, حج اور سورۃ سبا. ان میں مختلف جگہ پہ زیادہ بوجھل بات نہیں کرنا چاہتی, اس لیے آپ خود بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں
کہ کس طرح سے قیامت کے دن ہوگا. دعا کیجئے کہ اللہ کے اوپر نظریں ہماری لگ جائیں. اب آیت 45 میں مشرکین کا ایک اور رویہ, پہلے اس کو سن لیں پھر آگے بات کریں گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا, یعنی جب کہا جاتا ہے صرف اللہ سے مانگو پکارو, تو کیا ہوتا ہے؟ اشمزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ, تو کڑنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. یہ کون ہے؟ اگر رسولن دیکھے تو اس سے مراد کفار ہیں, مشرک ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے صرف رب کو پکارو, کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا جی کو نہ پکارے. اور ہر دور کے لوگ اسی پہ بات کرتے ہیں. جب ان کو ایک اللہ سے مانگنے کی بات کی جائے تو برا مناتے ہیں. ہاں وہ اجاز ذکر الذین من دونہ, جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اس کے سواروں کا بھی, اجا ہم یستبشرون, تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, پھر ان کو بڑا مزہ آتا ہے, کہتے ہیں ہاں جی اوروں سے بھی, کسی اور سے بھی مانگتے ہیں, کسی اور کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں. اور اگر صرف ایک اللہ سے مانگنے کی بات کی جائے, کہتے ہیں کہ چھوڑو جی یہ تو وہابی ہیں, اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ باتیں کر کے یہ لوگ ہمیں ہمارے خداؤں اور ہمارے بتوں سے دور کرنے لگتے ہیں, اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس وقت خود کو انہی کے ہاتھوں میں پاتے ہیں. اس کے اوپر ایک واقعہ بھی آتا ہے, روایت ہے, سنا دیتی ہوں آپ کو کہ کس طرح سے ایسے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تفسیر روح المعانی عربی کی علامہ علوسی کی, وہ لکھتے ہیں اس کے بارے میں اپنا ایک تجربہ. کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی کسی مصیبت میں ایک فوت شدہ بزرگ کو مدد کے لیے پکار رہا تھا, جیسے لوگ مانگتے ہیں قبروں پہ جا کے. میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کو پکار, وہ تو خود فرماتا ہے کہ وہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, سنتا ہوں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ پکار دیتا ہے. کہتے ہیں میں نے اس کو قرآن کی آیت بتائی, میری یہ بات سن کر اسے سخت غصہ آیا, اور بعد میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ شخص اولیاء کا منکر ہے, یہ ولیوں کو نہیں مانتے. آپ نے سنی ہوگی بات, اور اسی طرح بعض لوگوں نے اس کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ اللہ کی نسبت ولی جلدی سن لیتے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یعنی اکیلے اللہ کا نام سن کر چہرے بگڑتے ہیں, اور جب پکارا جائے ادھر ادھر کی ذرا ادھر چلے جاؤ, کرنی والے اور داتا اور حجویری اور غوث پاک اور فلاں, تو یستبشرون. آج بھی دیکھیے وہی بات ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے. انسان ایک رب کا نہیں بنتا, پھر در در سے جاتا ہے کھاتا ہے. آپ دیکھیں جیسے مثال دی تھی نا, شوہر سے لے لیا تو مطمئن ہے, تو اگر شوہر سے نہیں لینا یا آپ اکڑ میں آگے تو پھر کبھی اس سے مانگیں گی کبھی اس سے مانگیں گی, اور جس سے مانگیں گی وہ دل میں آپ سے ناراض ہی ہوگا کہ اس کو کیا ہوا, شوہر والی ہوتے ہوئے کھاتی پیتی ہے, اچھے بھلا ہے اس کا شوہر, تو پھر دوسروں سے مانگتی ہے. کئی دفعہ جو ماسیاں بہت مانگے تو لوگ کہتے ہیں نا, لو اچھے بھلے ان کے شوہر سب کچھ ہے, بس ان کو اب مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ, آپ کہیے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے, غائب اور حاضر کے جاننے والے, انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون, یقیناً آپ فیصلہ کریں گے اپنے ان بندوں کے درمیان ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. یہ ہے وہ آیت یا دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے, قل اللہم فاطر السماوات والارض. صحیح مسلم کی روایت عبد الرحمن بن عوف سے, کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کی نماز یعنی تہجد کو کس چیز سے شروع کرتے تھے, تو آپ نے کہا کہ آپ تہجد کی نماز میں یہ دعا پڑھتے, اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یقیناً آپ لوگوں کو دعا یہ زبانی آتی ہوگی, کیونکہ آپ زبانی پڑھتے ہوں گے نا, دیکھ کے تو نہیں پڑھیں گے نا. اسی طرح سعید بن جبیر سے ایک روایت ہے, کہتے ہیں مجھے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت معلوم ہے, اس کو پڑھ کر جب آدمی کوئی دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے. پھر یہی آیت پڑھی, اللہم فاطر السماوات والارض, کتنی خوبصورت دعا ہے.
اور آپ دیکھیے تہجد کے یا رات کے اندھیروں میں آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو سارے مقدمے لوگوں کے آپ کو یاد آ جاتے ہیں جو لوگ دین یا دنیا کے نام پہ آپ پہ رکھتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں پھر آپ اللہ پہ بات ڈال کے مطمئن ہوتے ہیں. کسی کو ملت فہمی ہے, کوئی مجھے اچھا سمجھتا ہے, مجھے برا سمجھتا ہے, انت تک کو مبینہ عبادی تو جان تیرے بندے, میں بیچ میں نہیں آتی. اور ایسے لوگ جنہوں نے دنیا بھر میں لوگوں کے صحیح نظریں لوگوں پہ نظریں لگائی تھی, ان کا قیامت کے دن حال کیا ہوگا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اگر ان ظالموں کے پاس جو کچھ ہوتا جو بھی زمین میں ہے, اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہوتا, تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دے دیتے. قیامت کے دن ساری دنیا کی دولت بھی کسی کے پاس ہو اتنی ہی اور بھی ہو, اور وہ اللہ کو پیش کرے گا کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, کبھی جان پہ بنی ہو نا تو لوگ کیا کہتے ہیں, میری جان چھوڑ دو باقی سب لے لو. چور گھر میں آتے ہیں لوگ اپنے ہاتھ سے چابیاں ان کو پکڑاتے ہیں, سب لے لو میرے بچوں کو کچھ نہ کہنا. تو دنیا میں تو انسانوں سے معاملہ ہے, قیامت کے دن کیا ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج تو سونا چاندی ہیرے کیا کچھ ہوگا, وہاں دینے کو کچھ بھی نہیں ہوگا. امیجن کریں قیامت کے دن کیا رینسم میں دے کے بچیں گے, کیا ہوگا ہمارے ہاتھ میں جو اللہ کو دیں. وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون, اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ آ جائے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا. ہائی لائٹ کریں اس حصے کو, دے کینٹ ایکسپیکٹ دیٹ. ان کی ایکسپیکٹیشن سے خلاف معاملہ قیامت کے دن ہوگا. آج سمجھتا ہے جہنم اور اس کے عذابوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بس اس طرح بچوں کو کوئی بات منوانے کے لیے ڈرایا جاتا ہے نا کچھ چیزوں سے, اس طرح اللہ نے ہمیں جہنم کے ڈراوے دیے, یہ ایسے جہنم کا ہوا دکھایا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں وہاں ہوگا. اور سورۃ الانعام آیت 30 میں آپ کیا پڑھ چکے ہیں, جہنم دکھائی جائے گی اور کیا کہا جائے گا, الیسا ھذا بالحق, آج بتاؤ کیا یہ سچ ہے. قالوا بلا وربنا, کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ سچ ہے. اس وقت بڑے مسلمان بنیں گے لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا, اور کھل کے سامنے آ جائیں گی ان کی بری کمائیاں جو انہوں نے کی. ان کی کمائیوں کے سارے برے نتائج کھل کے سامنے آئیں گے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, اور ان کو گھیرے میں لے گی وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جس کا مذاق اڑاتے تھے, جہنم کا, عذابوں کا. لطیفے بنے میں آپ کو تھے جہنم پہ, کبھی آپ نے کسی دور کے سٹیج ڈرامے دیکھے ہوں, فلموں میں, گانوں میں, ڈراموں میں جہنم جنت کا مذاق اڑاتے ہیں. اسے سب گھیریں گے, لگ پتا جائے گا قیامت کا دن کتنا سخت ہے. آج تو ہیروئن کو بھی کہتے ہیں کیا قیامت لگ رہی ہو. حضرت سفیان سوری نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا, ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے, ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے. یہ آیت انہی کے متعلق ہے جو دنیا میں نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے اور لوگ بھی ان کو نیک سمجھتے تھے. وہ خود بھی دھوکے میں تھے کہ یہ اعمال ان کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنیں گے, مگر چونکہ ان میں اخلاص نہیں تھا اس لیے اللہ کے نزدیک ایسے نیک اعمال کا کوئی ثواب نہیں, اس لیے وہاں اچانک ان کے گمان کے خلاف عذاب اور عطاب ہونے لگے گا. سوچی ریاکاری, دکھاوا, لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں بہت نیک ہوں, لوگوں کو پتا لگ جائے میں بڑی اچھی ہوں. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے کہ قیامت کا دن اتنا آسان دن نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک, یعنی یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن انسان سے پوچھنا, لگ پتا جائے گا. اور آپ دیکھیے اوپر علی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے, قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون. مختلف طرح سے آتی ہیں نا باتیں. کیا پتہ چلا کہ قیامت کے دن لوگوں کو کچھ کام نہیں ہے. اس دن لگ کے پتہ چلے گا اندر اخلاص کتنا تھا. حضرت ربی سے کسی نے حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ دو مسلمان ہی آپس میں لڑ پڑے اور حضرت حسین شہید ہو گئے. یعنی وہ سننا چاہ رہے تھے کہ سنائیں گے کہانی دکھ بھری اور معاویہ اور یزید اور حضرت حسن حسین کے کو قصے سنائیں گے، تو انہوں نے یہ کرنے کی بجائے آہ بھری اور پھر اسی آیت کی تلاوت کی، قل اللہ قل اللہم فاطر السماوات والارض، اور فرمایا کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے متعلق جب کبھی تمہارے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو تو اس آیت کو پڑھ لیا کرو. کتنا خوبصورت ادب ہے کہ اللہ جانے ہم کیوں بیچ میں بولیں، اللہ کے بندے تھے اللہ اور وہ سب جانے، ہم ان کے بارے میں کیوں بات کریں. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے اوپر نظریں رکھے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم یہ سارا کچھ پڑھتے ہیں نا تو اس کے بعد واقعی اپنی فکر لگ جاتی ہے نا. اب اگلی آیتوں میں انسان کا رویہ دکھ اور سکھ میں، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم ان کو نعمت میں یعنی نعمتوں میں لپیٹ دیتے ہیں. حَوَّلَ يُحَوِّلُ، وہی ہے جو پیچھے بھی پڑھا ہم نے نا، خول سے ماحول بھی ایک الگ لفظ ہوتا ہے. یعنی جب ہم ان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی نعمت دیتے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم، کہتے یہ سب تو مجھے اپنے علم کی بنیاد پہ ملا. آئی ڈیزرو اٹ، آئی ایم سو انٹیلیجنٹ، بہت ہارڈ ورکنگ ہوں، میری ذہانت، میری سمجھ، میری پلاننگ، میرا وقت سے پہلے تیاری کرنا، یعنی جتنی ڈکشنری میں جتنے لفظ ہیں نا اپنی تعریف کے وہ سارے بولتا ہے. مجھے پہلے ہی پتا تھا، میں نے بار وقت سے کر لیا جی. ہم نے بارش آنے سے پہلے چھت ڈال لی تھی اور یوں میرے تو وارے نیارے ہو گئے. بالکل وہی انداز جو سورۃ قصص کے آٹھویں رکوع میں قارون کے قصے میں ہم پڑھ چکے، آیت 78 میں، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں اپنے علم پہ دیا گیا ہوں. آج کیریئر بلڈنگ میں کیا یہی سوچ نہیں ہوتی؟ بچوں کو جی پڑھایا لکھایا، بڑی محنتیں کی، اور کبھی فرسٹ آنے والے بچوں کی انٹرویوز اور ان کے ماں باپ کے ذرا دعوے تو سنا کریں. اللہ کہتے ہیں نو بل ہی فتنہ تن، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثریت علم ہی نہیں رکھتی. کیا پتہ چلا کہ علم کے بغیر صرف دعوے ہی دعوے ہیں. خود کو کتنا اچھا ہم سمجھتے تھے علم لینے سے پہلے. کوئی آپ کو کبھی کہنا آپ کتنی اچھی ہیں تو آپ کہیں نہیں اچھی تو میں تب تھی جب میں پڑھتی نہیں تھی. کوئی ہم سے تو پوچھے ہم کتنے اچھے ہیں، اب تو دن بدن اپنے عیب ہی دکھتے ہیں، اپنے چہرے کے داغ دھبے ہی نہیں ختم ہوتے، اگلی آیتوں میں اور آنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے نے بھی یہی بات کی تھی. کیا اشارہ ہے؟ کس نے کہی تھی یہ بات؟ ابھی تو بولا اللہ کے بندو، ابھی بولا میں نے، قارون کی بات ہے یہاں. قارون نے بھی یہ کہا تھا انما اوتیت علی علم، اللہ کہتا ہے یہ تم پہلے نہیں ہو مکہ والوں، نبی کے سامنے بڑے بننے والو، پہلے بھی لوگوں نے کہا تھا لیکن ہوا کہ ان دعووں کا. فما اغنانہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ ان کے کسی کام نہ سکی. جب اللہ نے قارون کو اس کے محل سمیت زمین میں دسایا، اپنی جس دولت کے بل پر وہ اللہ کے آگے بڑا بنتا تھا لوگوں کے، وہ اس کو اللہ کے عذابوں سے بچا نہ سکی. فَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر انہیں ان کے برے نتائج پہنچ گئے جو وہ کماتے تھے. آپ نوٹ کریں اس صورت میں کسبو کا لفظ بہت آ رہا ہے، کمائیاں، کرتوت، لچن، جو کرتے تھے وہ سب تمہیں لگ پتا جائے گا. اور وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان میں سے جو لوگ ظلم کی روش اختیار کریں گے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کو پہنچ کر رہیں گے ان کے کرتوتوں کے برے نتائج. وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. کون سا اللہ؟ جو رزق کا مالک ہے. اَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی کے لیے، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانی ہے، لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان والی قوم کے لیے تو اس میں بہت نشانی ہے. آپ ذرا ان ساری آیتوں کو ایک ساتھ پڑھ کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی بات قرآن میں چھوڑی ہے جس کا ذکر نہ کیا. آپ کو لگتا ہے کوئی موضوع ایسا ہے جو چھوٹا ہو، کوئی بات جس کی ہمیں ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو پیش ہی نہ کیا ہو؟ اتنی بڑی ذات کی انسان نافرمانیاں کرتا ہے، کبھی اپنے اوپر لے کے سوچیں.
جو آج مجھے ملا. اپنے اوپر لے کے سوچیں کیا کیا ملا, پہلے تو وہ لکھیں جو ملا, شکل, صورت, ماں باپ, اولاد, پھر تعلیم آپ کو مل گئی, دولت مل گئی, شادی ہو گئی, رشتہ ہو گیا, بچے مل گئے, اچھا سسرال, جو جو ملا ہے نا اس کی لسٹ بنائیں. پھر اس کے بعد پوچھیں مجھے یہ سب کیوں ملا. کیا اس کے جواب میں آپ یہ کہتی ہیں کہ میں تو اس کی اہل تھی, بہت اچھی تھی, اس لیے اللہ نے دینا نہیں تھا بولا, آئی ڈیزرو اٹ. اور دوسری طرف آپ یہ سوچیں گے اللہ تو نے مجھے کیوں دیا, مجھے روح سے آ کو دیا یہ سب, میرے کرتوتوں پہ دیا, میں جو غلط کام کر کے بھی تیری طرف نہیں آتی اور شرمندہ نہیں ہوتی, تو نے مجھے یہ سب کچھ دیا اور دن رات دے رہا ہے, دن رات میری زندگی میں اتنی تیری نعمتیں, اتنی نوازشیں. بات سب آپ کو ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں میں اچھی لگتی ہوں گی اللہ کو تبھی تو اس نے مجھے دی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کا بھی یہ اصول ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم کسی کو دیتے لیتے ہیں ہمیشہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے, کیوں دیتے ہیں, آزمانے کے لیے کہ یہ سنبھال سکتا ہے کہ نہیں. بعض دفعہ آپ جاب کرتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ, ان کو گاڑی ملتی ہے, ان کو کیا کچھ ملتا ہے, تو کیا وہ خوش ہو کے دے رہے ہوتے ہیں؟ ضرورت کے لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ گاڑی دیں گے تو یہ وقت پہ کام پہ آئیں گے نا, گھر دیں گے تو اس میں سکون سے رہیں گے. تو ہر نعمت اللہ نے ہمیں تحفے میں نہیں دی ہوئی, آزمائش کے لیے دی, لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. لیکن لوگ اپنی جہالت اور نافرمانی کی وجہ سے آزمائش کو انعام سمجھنے لگتے ہیں, امتحان کو رزلٹ سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ دنیا کی نعمتیں امتحان کے پرچے ہیں, یہ امتحان کا سامان ہے, نہ کہ قابلیت کا انعام ہے. ورنہ تو آپ دیکھیے کیا وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں بڑے خستہ حال ہیں, کچھ بھی نہیں بیچاروں کے پاس یا کم ہے, اور بہت سے ناقابل آدمی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں, نیک ہیں لیکن دکھی ہیں یا ان کے اوپر تکلیفیں ہیں, اور بد ہیں اور نعمتوں میں پل رہے ہیں. جب لوگ اس طرح کی دیکھتے ہیں تو اللہ کے خلاف باتیں شروع ہو جاتے ہیں. جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اگر گاڈ ہے تو دنیا میں اتنی ناانصافی کیوں ہے. یہ میں سے خود کسی نان مسلم نے کسی سفر کے دوران بات کی کہ اف گاڈ ایگزسٹ تو پھر اتنے لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتا نا یہ امتحان ہے, جس کو اللہ نے نعمتیں دی اس کا زیادہ امتحان ہے, جس کو نہیں دی اس کا امتحان تھوڑا ہے. تو لہٰذا اب اگلی آیت میں بالکل اپنے رب کو سامنے رکھ کر اپنے بارے میں سنیے. اتنی نعمتیں پانے کے باوجود جب بندے گناہ کر لیتے ہیں تو ایک جملہ تو یہ تھا کہ بھاڑ میں جاؤ, چلو بھاگ جاؤ, تم اس قابل ہی نہیں ہو. لیکن جب انسان گناہ کر کر کے اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے تو آسمانوں سے ایک آواز لگتی ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے نبی آپ کہیے, مکی صورتوں میں یہی انداز ہے, قل کے ذریعے بات کروائی جاتی ہے, آپ کہیے کن کو, یا عبادی, اے میرے بندو. نوٹ کیجئے گا, لیکن میں آپ سے کہوں نا کہ آپ ارم سے یہ بات کہہ دیں تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ آپ ارم سے کہہ دیں اے ارم. یا کب بولتے ہیں؟ جب آپ بولتے ہیں. تو یہاں یا عبادی تو ڈائریکٹ ہونا چاہیے تھا نا, قل کی ضرورت ہی نہیں تھی, آسمان سے بات لگتی یا عبادی الذین آمنوا, یا عبادی الذین اسرفوا. قل کے بعد پھر یا لگانے میں خوبصورتی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں یہ دوسری بار آ رہا ہے, پہلے آیت 10 میں ہم پڑھ چکے ہیں, قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یہاں کیا آ رہا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, جنہوں نے اسراف کیا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا, اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا, گناہوں کی کثرت بھی کی اور اس میں بہت آگے بڑھ کے بڑے بڑے گناہگار ہو بڑے کیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا, کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. یہ ہے اللہ کی رحمت, یہ ہے الرحمن الرحیم الغفور الغفار, غافر الذنب قابل التوب, اگلی سورتوں میں آ رہے, سورت مومن کے شروع میں. اتنا پیار کرتا ہے بندے سے رب, جس کا آپ کہنا کہ خوبصورت آیت ہے, جتنا زیادہ اس آیت پہ آپ غور کریں آپ کو اللہ کی اصل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اصل کردار ہے نا وہ سمجھ آئے گا. یہ نہیں کہا کہ اللہ زین تقو میرے وہ بندوں جنہوں نے تقویٰ کیا آسن ہو محسن ہے. گناہ گار بندوں کو اللہ اتنے پیار سے پکارتا ہے تو آپ بتائیے گناہ گار نیکوں کو اللہ کتنے پیار سے پکارے گا, کتنے پیار سے اللہ اپنے بندوں کو پکارے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے پیدا کیا تھا. بات پوری کر لیں پھر اس پہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار کر کیا کہتا ہے. پہلا پیغام لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور قنوط کہتے ہیں بہت ہی مایوس ہونا. اردو میں آپ نے لفظ سنا ہے قنوطی, فلاں بڑا قنوطی ہے, دکھیانوسی بہت زیادہ ڈپریس ہونا, کوئی ہوپ ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں ساری گناہ معاف کروں گا, شرط ہے کچھ. پہلی بات ہے خلوص دل سے توبہ, غلط چیزیں چھوڑو, معصیت کو چھوڑو, آئندہ کے لیے اعمال کو درست کرو. ایسی توبہ کا پھر انعام ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کرے گا, کیونکہ انہ ہو الغفور الرحیم, وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. سورۃ فرقان آیت نمبر 70 اور 71 میں بھی ہم پڑھ چکے تھے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہاں مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور پھر عمل کرے اچھے, ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا. وکان اللہ غفورا رحیما, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا, اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, ٹھیک ہے. اگلا سٹیپ آیت 54 وانیبوا الى ربکم واسلموا له, اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. دوسرا کیا ہے انیبوا الى ربکم, تیسرا کیا ہے واسلموا له, رجوع کرو. اور انیب وہی ہے نوب سے منیب, اناب کا لفظ پیچھے پڑھ چکے, یونیب کا پڑھ چکے پلٹ کر آنا, اور اسلیمو جھک جاؤ. کب من قبل یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے کہ تم پر عذاب مسلط کر دیا جائے پھر تمہاری کہیں سے مدد بھی نہ کی جا سکے. اس ٹائم باؤنڈ چیک کو کیش کرا لو جو توبہ کی صورت میں تمہارے ہاتھ میں. موت کا گھنگرو بجے گا تو یہ چیک ویلڈ نہیں رہے گا, ایکسپائر ہو جائے گا. تین باتوں کے بعد چوتھا حکم وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, اور پیروی کرو اس کے بہترین پہلو کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. اسی صورت آیت 18 میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ, اس کے احسن کو دیکھو. یعنی قرآن جو راستہ تم کو دکھاتا ہے اس کے درجے ہیں, لیسٹ پہ نہ رو بیسٹ پہ رو. جیسے سورۃ توبہ 100 میں ہم پڑھ چکے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, کہ وہ لوگ جو پہلے پہل کرنے والے تھے مہاجرین اور انصار میں, پھر والذین اتبعوہم بإحسان, پھر جو ان کے پیچھے چلتے گئے. سورۃ نساء 69 میں ہم چار مختلف درجوں کا ذکر پڑھ چکے ہیں. میں یتی اللہ و رسول کے اندر پڑھا تھا ہم نے کہ انم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و الشہداء و الصالحین, اور آگے صورت حدید میں تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے آئے گا. اللہ اکبر, اتنی خوبصورت آیت ہے. پتہ کیا چلا کہ قرآن کی پیروی کے کئی درجے ہوتے ہیں. تم نے کس درجے پہ چلنا ہے, ادھر کیا حکم ہے احسن ما انزل الیکم, ان 24-23 پاروں میں سے اس بات پہ عمل کرو جو تمہارے اپنے متعلق ہو, اور اعلیٰ درجے پہ جاؤ. 100 میں سے 99.9 سے کم لینے کی سوچو بھی نہ. یہ نہیں کہ 33 مل جائیں تو پاس ہیں. کب تک من قبل یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے. کب کیسے, وقتاً اچانک سڈن. وانتم لا تشعرون, اور اس سے پہلے کہ تمہیں شعور بھی نہ, تم تو ابھی کھیل کود میں مگن تھے کہ عذاب آ گیا. اور جب آئے گی موت یا قیامت تو کیا ہوگا, ان آیتوں کو سنیں اور اپنے اوپر لیں. اب سوچیں آپ کی موت کا وقت آ رہا ہے, یا عذاب آ رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے. ایسی ایسی ویڈیوز لوگ بھیجتے رہتے ہیں کہ
سمندر میں طوفان آ رہا ہے اور وہ پانی ادھر آ رہا ہے شہر کی طرف اور لوگوں کے منہ کھلے ہوئے اور لوگ ایسے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے باری سیلاب اور سمندروں کا پانی ان کے گھروں کو بہا کے لے کے جا رہا ہے. تو موت کا طوفان ایسے ہی آئے گا, سب میری بلانگنگز وہ چھین لے گا اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. تم تو ابھی تیار بھی نہیں تھے, تم تو ابھی شادی کی تیاریوں میں تھے, تم تو ابھی بچوں کی تیاریوں میں تھے, تم تو ابھی نئے گھر کے خواب دیکھ رہے تھے. وانتم لا تشعرون, آ سکتی ہے موت کے نہیں. ہم سوچتے بڑھاپے میں موت آئے گی, جوانی میں آئے گی. پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لڑکی کراچی کی, یہ بات ہے کراچی, امریکہ سے لوگ رشتے دار گئے بھی ہوئے تھے ملنے, اکیلی بچی تھی ماں باپ کی, ماں اٹھتے بیٹھتے آہیں بھرتی تھی کہ بچی چلی جائے گی. اور ایک دم شادی سے ایک دو دن پہلے کوئی رشتے دار آئے ہیں تو ان کو ملے ہیں, روئے ہیں, کچھ ایسی ہوا ہے, اس کے بعد بچی گری ہے, ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئی. وہ وقتی جدائی ابدی جدائی میں بدل گئی. اب رو کتنا رو گی. لا تشعرون, تم تیار ہو مرنے کے لیے نہیں, کس کو پتا ہے تم کون سے کپڑے پہننے کے خواب دیکھتے ہو, پتہ نہیں کون سے پہننے پڑتے ہیں. ہر جوڑا اپنا پہنتے ہو کہ یہ سوچا کرے کہ پتہ نہیں یہ پہننا ہے کہ کفن پہننا ہے, ہمارے وارڈ روب میں کفن. انتم لا تشعرون, اب موت کا وقت اپنے اوپر طاری کریں اور سوچیں یہ حسرتیں ہوں گی. ان تقول نفس جا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, کہ اس وقت شاید کوئی ہر جان یہ کہے, یعنی ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس اس کو تاہی پر جو مجھ سے اللہ کی جناب میں ہو گئی, اللہ کا حق مار دیا میں نے. اس وقت وہ ساری کوتاہیاں یاد آئیں گی جو اللہ کے حق میں کمیاں کی. خود سے پوچھیں اللہ کے حق میں کہاں کہاں کمی کرتی ہیں, کہاں نمازوں میں کمی, کہاں کلاسوں میں کمی, آج جتنے لوگ نہیں ہیں وہ کس کے حق میں کمی کر رہے ہیں. روز جو لوگ نہیں آئے ہوتے, ایک دو ہوں یا سو دس ہوں بار جو, وہ کس کے حق میں کمی ہے. موت کے وقت میں اللہ کے حق میں کمی کا انسان خود سے گلہ کرے گا. اور آپ دیکھیے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ نے چھوڑی ہو اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور ہم بولے بن کے دنیا سے گزر گئے. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, اللہ کے حق چھوٹے, نفل نہیں پڑے, صدقے نہیں دیے, جہاں اللہ کا کوئی معاملہ تھا وہاں کمیاں ہی کمیاں. بدقسمتی زندگی بھر اپنی دنیا کے کام دھندوں میں مگن رہا, اللہ کے حق ہی نہیں پہچانے. میرے سامنے اللہ کا دین مغلوب تھا مگر میں اس کی سر بلندی کے لیے جدوجہد ہی نہیں کرتی تھی. میں تو اپنی عیش و عشرت کے سامان ڈھونڈتی تھی اور اپنے ہی لائف سٹائل اور معیار زندگی کو بلند کرنے میں لگی رہی. مجھے کیا لگے کہ اللہ کے بھی راستے کے کاموں کے کوئی تقاضے ہیں, میں تو اپنے ہی کام کرتی رہ گئی اور میں نے اس حق میں کمی کر دی. 10 سیکنڈ تک سوچیں آپ نے ان دنوں میں اللہ کے کس حق میں کمی کی ہے, پھر اس کو اپنی موت پہ لے آئے کہ میں نے کیا کیا. میں نے دنیا کو سنبھالنا, اسی کو سنبھالتے اسی کو سمیٹتے رہ گئے. حضرت علی کا غالباً قول ہے کہ اس دنیا کا کیا ہے کہ جو شہد کی مکھی کا لعاب ہے اور ریشم کے کیڑے کی گندگی ہے, اس کے پیٹ سے نکلتی ہے نا دنیا. یعنی جس کو تم ریشم کہتے وہ کیا ہے, ایک کیڑے کی کے جسم سے نکلا ہوا لعاب کہہ لے, اور شہد کیا ہے, مکھی کے پیٹ میں سے نکلتا ہے. اس کے پیچھے مرتے ہو. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا, میں نے کبھی سنجیدہ ہی نہیں لیا. دین آخرت کھیل ابھی بہت دور ہے, ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ, بڑا دور ہے بڑا دور ہے جو تم کہتے ہو, سنجیدہ ہی نہیں ہوا. میں تو بس ایسے ہی سوچتا تھا. یہ پہلی حسرت ہوگی, لکھ لیں, موت کے وقت کی حسرتوں میں پہلی حسرت اللہ کے حقوق میں کمی. اب اس کو آپ خود اپنے اوپر لے, مجھے کوئی حق نہیں ہے کہنے کا, میرے لیے تو اپنا ہی بہت ہے. دوسری حسرت, او تقولا, یا تم کہو, دیکھیے لفظ تقول بھی تو دیکھیے, یا وہ یہ کہتے, لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا. دنیا میں پیش کی تھی, لی نہیں ہدایت, سوری, آئی ایم ویری مچ کمفرٹیبل. وہاں جا کے کہے گا کاش اللہ مجھے دیتا. اگر کوئی شخص ایسے کہے گا تو گویا کہ وہ اپنے سے اختیار کی نفی کرے گا جو اس کو دنیا میں انسان ہونے کی حیثیت سے ملا تھا. اللہ نے ہمیں یہ اختیار آج بھی دیا ہوا ہے. سورہ دہر آیت 3 میں ہم پڑھیں گے
اما شاکرن و اما کپورا. اوپن چوائس. انا حدینا حسبیل اما شاکرن و اما کپورا. ہم نے زندگی گزارنے کے دونوں راستے دکھا دی ہیں تمہیں, اب چاہے شکر گزار بن جاؤ نہ شکرے بنو. اچھا, جہاں سے نعمت ملتی ہے ہم اسی نعمت پہ ڈنڈی مارتے ہیں, یہ بھی یاد رکھے. انسانوں کی کمی ہے, ہم اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں, اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں, ہم اسی کے حق تلفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے گل کھلے میرے آشیانے میں کہ کہیں جگہ نہ ملی. پتہ نہیں کچھ اس طرح کہ میرا اپنی گھر کی جگہ نہیں ملی, پھول ہی اتنے کھل گئے میرے آنگن میں کہ پھر مجھے جگہ ہی نہ ملی اسے رہنے کی. جس اللہ سے سب لیتے ہیں اسی کو بھولنے لگتے ہیں. تو دوسری حسرت کیا ہے کہ کاش میں ہدایت پا کر متقی ہوتی. تیسری حسرت, او تقول حین تر العذاب, یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو یوں کہے, لو ان لی کروتن, کاش مجھے ایک بار پھر جانے کا موقع مل جائے, فاکون من المحسنین, تو میں محسنین میں سے المحسنین تو تھا تھا جائے. ایک دفعہ پیچھے پلٹ کے جاؤں بہت نیک بن کے آؤں گی, محسنہ بن کے آؤں گی, پھر لسٹ پہ نہیں رہوں گی, پھر سکوں گی. میں نے پورے کورس میں ایک چھٹی نہیں کی, میں ایک دن لیٹ نہیں آئی, میرا کوئی ایک ہوم ورک پینڈنگ نہیں ہے. میری کی ساتھی سے بات ہو رہی تھی, ہمارے الحمدللہ آن لائن کورس نور اللہ نور کی ساتھی ہیں, کبھی زندگی رہی تو میں دکھاؤں گی آپ کو. میں میرے ریلیٹیوز میں سے بھی ہیں وہ, میں نے ان کے کچھ نوٹس دیکھے ہیں سبیل الجنہ کے, بلیف میں مجھے یقین نہیں آتا. ان کے گھر والے گواہی دیتے ہیں کہ جب سے اس نے یہ کورس شروع کیا ہے بس گھر کا کام کاج جو اپنی چیز ہے اس کے بعد اور اس کو پورا راتوں کو جاگ جاگ کے اپنے نوٹس پورے کرتی ہیں. وہ اتنا, وہ کہتی ہیں آج تک میری کوئی چیک لسٹ پینڈنگ نہیں ہے. کہتی میرا گول ہے کہ میری وہ چیک لسٹ جتنے جب آپ کریں گے تو آپ کو بھی ملیں گی انشاءاللہ, تو کہتی کہ میرا گول ہے کہ اس بارے میں کہیں نو نہ لگے یا راؤنڈ نہ لگے, ہر جگہ اسی دن کر کے سوتی ہیں اور موتیوں کی طرح اس کے پیارے. نوٹس ہوتے ہیں دکھاؤں گی کبھی موقع ملا آپ کو انشاءاللہ. تو اللہ سے نیم تو ایکسیلنٹ چاہیے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس وقت انسان کہے گا کاش میں محسن بنتا. یہ کیا میں مومنہ بن کے آ گئی, یہ کیا میں صرف مسلمہ بن کے آ گئی, مجھے تو محسنہ بننا تھا. اللہ کین آئی ری میک مائی ٹیسٹ, وہ کہتے ہیں نا پیپر ری میک کر لو, کیا بولتے ہیں اس کو, ری ٹیسٹ دے دو یا اپنے گریڈز کو اچھا کر لو, دوبارہ دے لو. وہاں بندہ موت کیا کہے گا, ایک دفعہ میں دوبارہ ٹیسٹ دے لوں. اور ہم دیتے ہیں موقع, آپ کو بھی دیں گے پورے نور الہدیٰ کورس میں, آپ کو پورا چانس ہوگا اپنے اس کورس کے نمبروں کو بیٹ کریں. جن کو اگر شک ہے کہ نمبر پورے نہیں آئے تو انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا, اپنی کریں. جس پیپر میں زیادہ ہوں گے آپ کے وہی مارک کریں گے ان پہ. یہاں تو ہم کر سکتے ہیں لیکن وہاں نہیں ہوگا. اب ذرا جواب تو سنیے ان حضرتوں کا, بڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والا ہے. بلا کیوں نہیں, یہ آج کیوں بھیگی بلی بن گئے ہو, قجات کا آیاتی تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں, فقط ضبط بھی ہا, تو نے ان کو جھٹلا دیا, قابل اعتنا ہی اور تکبر کر دیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا. وکنت من الکافرین, تو ایک آیت کو پچھلی تین حسرتوں پہ لے نا, تو اسے ایک آیت میں تین انجام ہے, کذبت واستکبرت وکنت من الکافرین. یہ درجے ہوتے ہیں, پہلے آپ تکذیب کرتے ہیں پھر تکبر کرنا کرے, کیا ہر ایک اپنے اوپر لے کے سوچے تو اس کو ہوش آ جائے گی اپنے آپ.
انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا.
صحیح, لیکن ابھی ہم زندہ ہیں. دیکھیے موت کے وقت پہ تو واقعہ چکا جائے گا, ابھی تو موجود ہے نا. آن لائن پہ بھی ٹیکس کھول دیں. جی اور جی آپ پرسن جی آپ دیکھیے کہ ہم تصور میں سوچے نا
مر چکے ہیں
اور آپ دوبارہ زندہ ہیں اور آپ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے, تو وہ جو حسرت اس دن ہوگی وہ آج ہی ہم اپنی دور کر سکتے ہیں. جی اور جی فاری آپ نے کیسے کر کچھ نہیں سیکھا آپ نے جی عشرت ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ادھر سے آپ فرسٹ جی نیکسٹ ایک ایک لفظ سوچ کے رکھے. جی آپ آصف سر
اگر میں نے اس دنیا میں اپنی نین کو ختم نہیں کیا اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دیا اپنے آپ کو مٹی بنا لینا جیسے کمہار کے ہاتھ ہوتے ہیں.
جی آپ
جی گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا ابھی جو وقت ہے اس سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے قیامت میں سے بچنا ہے انشاء
اللہ. جی آپ
جب کوئی بات ہوتی ہے
یعنی سب سے زیادہ خوشی ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں. یہ تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ مر گئے اور حسرت ہے اور پتہ نہیں بھاگ رہی, اور آپ جب اٹھتے ہیں تو ایک دم کہتے ہو اللہ تیرا شکر ہے میں زندہ ہوں. جی شکر کرنا چاہیے. جی نیکسٹ آپ. جی آپ جی پیچھے سے آپ. جی پیچھے سے آپ نادیا. جی پیچھے سے آپ نارین. مائک یوز کر لیا کریں. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی نارین. جی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں نا. جی رم آپ شیئر کریں. وعلیکم ایک چند آن لائن سے پڑھ لیتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ قرآن کے صحیح طریقے, ایک منٹ ابھی اور نہیں لکھے گا, قرآن کے صحیح طریقے سے حق ادا کرنا ہے اور آسن درجے کی نیکیاں کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ is so merciful even to most sinful gives chances to amend themselves and return to Allah سبحانہ تعالیٰ. کتنی بار احسان کی بات کی اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہے. عظیمت کے درجے ہیں, سابقون الاولون ہیں. ایسے کون ہوتے ہیں کہ ہم سب جن کے بھی اتنے پکے نہیں ہوتے عمل میں, یعنی اتنا کچھ سن کے بھی عمل نہیں آتا. اور آپ دیکھیں کہ آیتوں میں لفظ اسراف آیا نا, چند باتیں اس کی کر کے تو پھر بریک دیتی ہوں یا پھر بریک لے لیں. ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں, اسی سے آگے شروع کریں گے. اس میں بھی ہمیں کافی چیزیں ایڈ کرنی ہیں, لیکن نماز اور بریک کوشش کیجئے. 104 ہے تو 20-22 منٹ کے اندر سب کچھ کر کے واپس آ جائیں. ٹھیک ہے اذان لگا دے رہا ہوں. جی آن لائن پہ آپ لوگ مائک ہولڈ کریں, آپ چاہیں تو ڈسکشن کر لیں.